علمون منهما, وہ ان دونوں سے سیکھتے ہیں. فا پکا ہے لیکن یعنی اس کے باوجود سیکھتے ہیں یا سیکھا کرتے تھے. یتعلم تعلم یتعلم من سیکھنا اور علم یعلم سکھانا. ادھر آیا وما یعلمان, ادھر آیا یتعلمون وہ سیکھتے ہیں یعنی یہودی. منهما ان دونوں سے فرشتے یا بادشاہ جو بھی تھے. ما وہ چیز سیکھتے ہیں, یہ موصول منصوب ہے یعنی مفعول ہوگا. یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, جس کے ذریعے سے وہ تفریق کرتے ہیں. فرقہ یفرق تفریقا, علیحدگی کرنا, علیحدہ کرنا یا علیحدگی ڈالنا, تفریق ڈالنا, جدا کرنا. بہ بین المرء وزوجہ, اصل میں ہے یفرقون بین المرء وزوجہ بہ, آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اس کے ذریعے سے. بے ہی, ہی کی ضمیر ماں کی ضمیر عائد ہے. ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, اس کے ذریعے سے وہ خامن مرء, مرء من مرد ہی ہوتا ہے صرف, رجل اور مرء کے معنوں میں ایک ہی معنی ہے تقریباً. وزوجہ ہی اور اس کی بیوی, یہاں زوجہ ہی مذکر ہے لیکن مراد بیوی ہے کیونکہ ادھر مرء آیا ہے. اگر یہ ہوتا بین المرء وزوجہ تو بھی درست ہوتا, زوج کا لفظ اسی طرح سے. اب اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس جادو ٹونے کا ایک بڑا میدان عمل یا دائرہ کار یہی تھا, میاں بیوی میں لڑائی کرنا اور ان کو ان میں جدائی ڈالنا. اس کو آج بھی ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ. اور بہرحال میاں بیوی میں لڑائی یا جھگڑے کی کوئی صورت پیدا کرنا تو شدید کبیرہ گناہ ہے, ویسے بھی اہل کتاب کے نزدیک بھی, مسلمانوں کے نزدیک بھی وہ مضمون کوشش ہے. اس لحاظ سے بھی قرآن کریم نے یہ بیان کیا. اور اب اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی محبت کے تعویذ, تو یعنی کسی کی شادی شدہ عورت کو بھی قابو میں کرنے کے لیے, یہ عام ہے ان لوگوں میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ستمگر قرآن مجید کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہرحال یہ دو مضمون باتیں کہ وہ اتنی بات بری ہے کہ سکھانے والے بھی کہتے ہیں یہ بری ہے, اور مقصد اس کا فیملی کو تباہ کرنا, اکثر اس کے لیے استعمال کرنا. کوئی اس جادو کے ذریعے سے وہ تو نہیں کرتے کہ میں وزیر اعظم ہو جاؤں, بس اس قسم کے دشمن کو گرا دیں گے, جی یہ ہو جائے گا, لڑائی ہو جائے گی, وہ ہو جائے گا. یعنی نیگیٹو مقاصد کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. اگر جادو ہے تو پھر پازیٹو کے لیے بھی ہونا چاہیے, اس کے لیے کم, اور منفی مقاصد کے لیے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہی اس کی برائی کا ایک بڑا ثبوت ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, اس جادو میں کوئی یہ اثر ہوتا ہوگا لڑائی ڈالنے کا, عین ممکن ہے کیا؟ شاید حدیث جو میں نے بکواس میں سنا تھا, واللہ عالم اگر روایت ہے تو پھر اور درست بات ہوگی. ہم نے جو بچپن میں بات سنا کرتے تھے نا بزرگوں کے, اور اس میں بعض کہانیوں دین کا ہمارا ابتدائی علم اس سے بنا تھا, اس میں یہ سنی تھی. اگر حدیث میں ہے تو پھر اور بھی اچھی بات ہوگی. تو وما هم بضارین به, اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے. غر یضر ضارن, دارن اسم فاعل ہوگا اور بے تو نفی کی لگی اوپر. وما هم, اور وہ نہیں ہے نقصان پہنچانے والے. بہ اس علم کے ذریعے, اس کے ذریعے سے یعنی اس سیکھی ہوئی چیز کے ذریعے. من احدن, یہ پھر من احدن اسی طرح آیا جیسے کہ احدن تھا. ذرہ کے بعد مفعول براہ راست آتا ہے. ذرہ اس کو نقصان پہنچایا. یوں کو کا جو لفظ اردو میں ہم لگاتے ہیں عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں آتا, اس لیے یہ تھا وما هم بضارین به احدن الا باذن اللہ. لیکن من احدن میں مزید کمی ہو جاتی, کسی کو بھی, جیسے اوپر آیا من احدن, کسی کو بھی نہیں سکھاتے, کسی کو نہیں سکھاتے, وہ بھی کا معنی من سے پیدا ہوتا ہے. الا باذن اللہ, مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. اذن میں نے اجازت ہے, اور مفسرین کرتے ہیں یہاں سے مراد ہے الا بعلم اللہ ہے, یعنی اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ بھائی اس کو نقصان پہنچاؤ, ہوتا اللہ کے علم سے ہے. اور اگر یہ نقصان پہنچتا بھی تو پھر آزمائش کی طرف صورت اس طرح دی ہے کہ کسی پر کوئی ناجائز مقدمہ بنا دے, یہ بھی تو نقصان ناجائز پہنچانے کی صورت ہے, اور یہ بھی اللہ باذن اللہ والی بات تو ہوتی ہے. اختیارات کا غلط استعمال اس کی ایک مثال بنتی ہے. اگر یہ کوئی اور اکلٹ سائنسز سے اختیارات حاصل ہوتے, فزیکل دنیا میں بھی تو ہم اختیارات کا غلط استعمال دیکھتے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اصلی گناہ جو ہے نا سب سے بڑا, اور جس کی بنا پر انسان پکڑا جائے گا, وہ اختیار کا غلط استعمال ہے. جہاں اس کا اختیار نہیں یا وہاں وہ نشابش کا مستحق ہے نہ لعنت کا مستحق. جتنا عقل کا فیصلہ کرنا کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا, یہی تو اختیار تھا, اسی اختیار کو تو اس نے مس یوز کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اختیار ہی بنیاد ہے, اسی کا سارا ٹیسٹ ہوگا اور جو کچھ اس کو غلط استعمال کر رہا ہے یا درست. تو اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. دوسری مصیبتیں بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, اور اس طرح کی آتے ہیں. تو یہ قرآن کریم نے بتا دیا کہ جادو سے بھی اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ اللہ سے بڑھ کر چیز ہے. دیکھیے جادو میں مختلف ایٹیٹیوڈ ہیں لوگوں کے. ہندوؤں کا جو اتھرو وید ہے چوتھا وید, اس میں زیادہ تر جادو وغیرہ کا ہی قصہ کہانی ہے. بڑے بڑے منتر سدھ کرنا اور پھر ان سے کام لینا. لیکن ان کی تھیوری یہ ہے کہ جب ایک منتر خاص طریقے پر پڑھا جائے, جسے ہم چلا یا عمل کہتے ہیں, منتر سدھ کیا جائے, تو پھر متعلقہ دیوی یا دیوتا مجبور ہو جاتا ہے کہ اب وہ کام کرے. ہمارے ہاں کتنی ہی دعا مانگے, اب دعا کے ذریعے یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے گا کہ اب تو اس کا کام کیے بغیر چارہ نہیں ہے. دعا کی ایک صورت ہے, اور ہو سکتا ہے کہ قبولیت کے امکانات اس میں زیادہ یا کم ہو, یہ نہیں ہے. لیکن ہندوؤں میں یہ تصور ہے کہ دیوتا کی خدمت کی, اس کے منتر پڑے, اس کو اتنا کیا گیا, پھر ایسی کہانیوں ہم کیا کہ اس نے کہا مانگ جو مانگتا ہے, اور مانگنے والے نے پھر وہ وٹ کے جواب ہے ایسے ایسے عجیب و غریب. جیسے کسی اندھے کو کسی نے کہا تھا نا مانگ کیا مانگتا, اندھا تھا اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی, بھوکا ننگا تھا, اس نے کہا میں اپنے پوتے کو سونے میں کھیلتے ہوئے دیکھ لوں. بڑا ہی کوئی مسلم لیگی قسم کا آدمی تھا کہ سارے جو منافع تھے ان پر پہلے ہی سے نظر رکھ لی. اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کے یہاں ایسی کہانیاں عام ہیں. تو قرآن کریم نے یہ تصور دیا ہے کہ جادو کے ذریعے سے بھی نقصان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. لہذا اللہ تو سب پہ غالب رہا, اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا اور اس کی مرضی سے تو ہمیں کوئی مکہ مار سکتا ہے, کوئی ناجائز مقدمہ بن سکتا ہے, ہم جیل میں جا سکتے ہیں, قتل ہو سکتے ہیں, وہ بھی تو نقصان کی صورتیں ہیں, یہ کوئی الگ تو نہیں. اگر ان آفتوں سے بچاؤ کی کوئی صورت آپ کے پاس مثلاً بعض دفعہ نہیں ہوتی تو اس کی بھی نہیں, اور اللہ تو وہ ہے جو اس سے بھی بچا سکتا ہے, اس سے بھی بچا سکتا ہے, اور نہ بچائے تو وہ اجر تو یقیناً دیتا ہے. مسلمان کا ایمان تو یہ ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, وہ ان سے وہ سیکھتے ہیں ان سے نہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ, وہ سیکھتے ہیں, ما وہ چیز جو کہ یضرهم, ان کو نقصان پہنچاتی ہے, ولا ينفعهم, اور ان کو نفع نہیں دیتی. یعنی یہ جادو جو سیکھتے ہیں یہ نقصان کی چیز ہے, نفع کی نہیں ہے. اب یہاں نفع نقصان ممکن ہے, پیسے لے لیتے ہو اور لوگ آتے ہو, لیکن مطلب یہ آخرت کے لحاظ, آخرت کے لحاظ سے یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دراصل تو وہ نقصان دہ چیز ہے, نفع پہنچانے والی تو ہے ہی نہیں. تو اس طرح سے جادو کے بارے میں آگے بھی آ رہا ہے, ولقد علموا, اور ان کو یہ بات معلوم ہے اچھی طرح سے, ولقد علموا, انہوں نے جان لیا ہے, وہ حالیہ بھی ہو سکتی ہے, لمن اشتراہو, یہ لام تاکید کا ہے, اور یعنی جواب شرط کی طرح جیسے آتا ہے تاکید کے لیے, اصل میں تھا من اشتراہو, جو بھی اس کو خریدے گا, جس نے اس کو خریدا, لفظی ترجمہ نہ, یہ موصولہ ہے. یہ کیسے ما یضرہم, سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی ہے. دیکھیے یہاں یضرہ کے بعد مفعول بنفس ہی آیا ہے, یضر لہم نہیں یا بہم نہیں, یضرہم ولا ینفعہم, اور وہ ان کو نفع نہیں دیتی. یہ ینفع کا فاعل وہی ما ہے. ولقد علموا, اور انہوں نے یہ بات جان لی ہے, جانتے ہیں کہ لمن اشتراہو, لام تاکید کا ہے, کہ جو بھی اس کو, جس نے بھی اس کو خریدا, ماضی ترجمہ تو یوں ہوگا لیکن من چونکہ شرطیہ ہے اس لیے ہم ترجمہ کریں گے جو بھی اس کو خریدتا ہے, جو اس کا سوداگر بنتا ہے, اور ہوگی ضمیر وہی جادو کے لیے جاتی ہے. ما لہ فی الآخرت من خلاص, یہ ما نافیہ ہے, میں نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں, من خلاق, یہ اصل میں خلاق کن تھا, مبتدا مؤخر ہوتا, لیکن اس پہ بھی من آ گیا. خلاق میں نے ہوتا ہے حصہ یا نصیب, تو من خلاق میں نے کسی قسم کا نصیب, خود خلاق بھی نکرا ہوتا تو یہی معنی ہوتا, کچھ خلاق, کچھ نصیب, کچھ حصہ. بہرا شاہ صاحب نے فارسی میں ترجمہ کیا, بہرا من دونا وغیرہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے اس چیز کو خریدا, یعنی یہ سودا کیا, یہ تجارت کی جادو والی, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. پھر والا بھی سماشا رہو بھی انفسا ہو, اور کتنی بری ہے وہ چیز, یہ لام بھی تاکید کا, جیسے لمن اس طرح پر آیا,
بے سما کتنی ہے بری وہ چیز جو کہ ما موصولہ شراؤ بہی انفسہم بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. شرا یا شری کا معنی بیچنا بنتا ہے اگر کہ خریدنا اس کا ہی ہوتا ہے ثلاثی میں شرا یا شری. یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ اس کا اسم فاعل شاری ہوتا ہے شارن خلاق میں نے حصہ خلاق میں نے حصہ یا نصیب. تو انہوں نے اپنی جانوں کو جس چیز کے عوض بیچا یا خریدا جو ترجمہ کر لیں لیکن یہ ثلاثی کا ہے اور ثلاثی بھی اشتراء کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قرآن میں ایک جگہ ثلاثی آیا زیادہ تر اشتراء کا صیغہ باب افتعال کا استعمال ہوتا ہے. خریدنے شرا کا اصل معنی تو خریدنا ہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بے و شرا مفتر شرا یشری کا شران ہوتا ہے بے بیچنا شرا خریدنا جس کے بدلے وہ اپنی جانیں بیچ رہے ہیں. کتنی بری ہے وہ چیز بے سب پہلے غم ہے اور ما شراؤ بھی انفسہم اور مخصوص بالضم وہی جادو ہے جو یہاں معذوف ہے. لو کانو یا علمون یہاں لو کاش کے معنوں میں ہے اگر کے معنوں میں نہیں ہے. کاش کے وہ جانتے یعنی یا علمون ہو اس کو جانتے اور مراد ہے ان باتوں کو جانتے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں. کاش کے وہ جانتے ان باتوں کو جو بتائے جائے. اب اس میں اگر غور کرے تفسیری نقطہ نظر سے تو ان کا کہنا یہ بری بات ہے اس کا برے مقاصد کے لیے استعمال ہونا اور وہ اس کا نقصان دہ ہونا فائدہ کوئی نہ ہونا اور یہ کہ جو اس پہ الجھتا ہے یا گرفتار ہوتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کتنی بری چیز ہے. یہ تین چار تاکیدیں آئی ہیں سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے کہ یہ جادو وغیرہ کا کام ہر لحاظ سے برا اور شریعت میں حرام ہے آخرت میں محرومی وغیرہ سب کچھ ذکر آ گیا. یہ صرف یہودیوں کے سلسلے میں نہیں آیا اگر غور کرے تو مسلمان بھی اس بات میں گرفتار ہوئے اور اتنی ممانعتوں کے باوجود ایسے کاموں کی طرف جاتے ہیں جو حالات ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کر گزرتے ہیں. یہ یوں ہی نہیں بیان ہوا اس سے میں صاف معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر بھی ایک فرقہ یا زمانہ ایسا کوئی ہوگا یا گروہ جو اسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں گرفتار ہوگا اس لیے اس پہ اتنی بحث کی ہے. باقی رہ گیا جادو کا ہونا نہ ہونا غیر معمولی ذرائع سے تو قرآن کریم اس کو کنفرم کرتا نظر آتا ہے کوئی چیز ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں اور اکلٹ سائنسز جنہیں کہتے ہیں ان سے کوئی وجہ ہے صحیح کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. البتہ اس کا علاج کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیتیں بتائی ہیں وہ معوذتین وغیرہ کا پڑھنا غالباً وہی بہترین صورت ہے اور اس کے بعد نتائج کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے. اگر کوئی اطلاع ہوتا ہے تو آدمی سے اطلاع سمجھے. ولو انہم آگے ہے ولو انہم آمنوا واتقوا کاش کے وہ یہاں بھی لو کاش کے معنوں میں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اگر نہیں یہ اگر کے معنوں میں ہے کیونکہ آگے جواب شرط آ رہا ہے. بھائی واللہ عالم کیا تھا کم از کم اتنی بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ تھا کوئی یہودیوں کا کی روایت ہے. قرآن نے اس کو ایک طرح سے کنفرم نہیں کیا ہے ان کے ذکر میں ہی آیا ہے کہ بابل سے متعلق کوئی ان کی کہانی ہے. اب ان کی روایت کو بیان کرتے ہوئے کہ پھر بھی وہ سیکھتے ہیں قرآن نے اس کی برائی مختلف لفظوں میں کر دی ہے. یہ کہ وہ حقیقت تھی یا نہیں تھی قرآن کریم نہ اس کی تردید کرتا ہے نہ ہی واضح لفظوں میں تصدیق کرتا ہے کہ وہ بات ہے. لیکن دوسری آیتوں کو دیکھیں تو جادو کی کنفرمیشن قرآن سے ہوتی ہے کہ جادو کوئی چیز ہے. یہی میں نے کہا ہے کہ ایک طرح سے اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے اگر اس قصے کو لیا جائے. لیکن یہ بابل کے قصے سے معلوم تو ہوتا ہے نا کہ یہ ان کے ہاں موجود تھی یہ چیز ہوتا ہوگا. اور بات یہ ہے کہ اگر ہے بھی اور وہ سکھایا بھی گیا فرض کیجیے اس کا سورس کیا تھا لیکن آج اس کی کنڈمنیشن تو دیکھیں وہ بھی تو ہے. اور یوں تو اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ بنا دے تو یہی بھی اس کے لیے آزمائش ہو سکتی یہ تو اور بات ہے. تو جادو کا کوئی علم ہونے سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے اس کی تو بہت سی چیزیں ہیں. قرآن کریم اس کو یوں نہیں کہتا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے فضول ہوتا ہے. یہ جو آیا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں ہوتا ان ساری چیزوں کو دیکھیں آگے جو آئی ہے وہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا اس کے نقصانات ہیں آخرت کی محرومی سب کچھ. تو پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک آزمائش کر دی تو آخر شیطان کو بھی تو آدم کے قصے میں ذکر آتا ہے اس کی چھٹی کا بھی تو ذکر ہے, وہ تو جادو سے بھی بڑھ کر چیز ہے ایک لحاظ. اس لیے اگر انسانوں کے آزمائش اور فتنے کے لیے کوئی ایسی چیز رکھی گئی ہو تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. کوئی غلط قسم کے علم بھی, انسانی علوم درست بھی ہے اور غلط بھی ہے. اور یہ تو مثال کوئی طاقتور چیز اور پھر اس کا استعمال ہونا, یہ تو آپ چاہے قلم کو لے چاہے ایٹم بم کو لے اٹامک انرجی کو لے, سب کا یہی ہے غلط استعمال. بات تو اصل میں وہ ہے, رہ گیا جادو کا کوئی اچھا استعمال تھا یا نہیں, قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے اور عملاً جہاں جہاں اس کا ذکر ہے معلوم ہوتا ہے برے مقاصد کے لیے یہ علم استعمال کیا جاتا ہے, یہ اچھے مقاصد کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ یورپ میں 15ویں 16ویں صدی میں وچ ہنٹ کا جو ایک کمپین چلا تھا اور جس کی کہانیاں بڑی عبرت ناک ہے, پتہ نہیں ہزار ہا جادوگرنیاں, وہ کیتھولک جو رومن کیتھولک چرچ تھا, اس نے کہا یہ جادو کنڈم ہے, شیطان ان میں گھس آتا ہے اور ڈیویل ہوتا ہے جو ان کے اندر ہوتا ہے. اور پھر 15ویں 16ویں صدی میں یورپ میں اور بلکہ امریکہ میں وہ وچ ہنٹ اور ان کو مارا گیا جس طرح سے, جو کہانی بڑی عجیب و غریب ہے. ہاں زندہ جلائے جاتے تھے وہاں, بوسٹن سے شمال کی طرف جو زمین پہ جگہ سیلم, وہاں ایک مشہور مقدمہ ہوا تھا جادوگرنی بنا کے وہ بے گناہ لوگوں کو مار دیا گیا تھا. اتفاق سے وہاں وہ دو میوزیم بنے ہوئے ہیں اور وہ ڈرامہ دکھاتے ہیں, ہمیں موقع ملا وہ دونوں ہی کا جا کے وہ کھیل بھی دیکھا اور وہ زمانے کی تاریخ بھی ہے, ہسٹری بھی, اور ایک کتاب پھر انہوں نے لکھی ہے وچ کرافٹ مانیا آف دا 1687 کی غالباً بات ہے. تو جادو کے بارے میں یورپ میں بھی عجیب و غریب نظریات تھے اور اب تک شاید یہ کیا بھی جاتا ہے. ہم نے کم از کم نیو یارک میں وہ باقاعدہ جادوگر وغیرہ یہ کام کرتے ہیں, وہاں اس نے فوٹو لیا ہے, یہ ایک ننگی عورت سجدہ کر رہی ہے دوسری استانی کو جادو سیکھنے کے لیے, اور یہ ان کے ہاں اب بھی ہیں دین وغیرہ. غلط یا ٹھیک ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا افیکٹ ہونا ہمیں افریقہ میں عام ملتا ہے, افریقہ میں تو بہت ہی ہوتے ہیں وچ ڈاکٹر کہلاتے ہیں. تو یہ اگر سائنسز میں کوئی بات ہے صحیح, اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا, کتنا چاہے آپ سائنٹیفک کا ہے اس کو ایکسپلین نہ کر سکے, لیکن ایک فیکٹ کا انکار نہیں. ٹھیک ہے اس میں بیماری بھی ہوگی, فراڈ بھی ہوگا, لیکن حقیقت بھی ہوگی. قرآن کریم کا بیان تو یہ ہے کہ اگر یہ ہے بھی چلیے ہے, لیکن سکھانے والے بھی جانتے ہیں کہ برا اور اس کے مقاصد بھی برے ہیں اور غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر اس سے کوئی نقصان پہنچا تو یاد رکھیے ایمان کمزور نہ ہو, اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو ایسا کرتے ہیں کس طرح سے کتنے 5-6 طریقوں پر کنڈن کیا اس کو, تو پھر اس کے اگر کوئی فوائد ہے بھی تو پھر اس میں انٹرسٹ کس بات کا. آگے پھر ہے فلو انہم آمنو, قرآن کریم اس ان کی بابل والی روایت کو صاف لفظوں میں تردید نہیں کرتا, سچی بات یہ ہے. اب جب کہ آپ کھینچ کھانچ کے کر سکتے ہیں کہ یہ شاید ان کی روایت کا بیان ہے, قرآن نے اپنی طرف سے نہیں کوئی بات کہی کہ وہ یوں ہوتا تھا, وہی یہ کرتے تھے اور بابل کی ٹریڈیشن ان کی تھی, لیکن قرآن نے صاف لفظوں میں ریجیکٹ بھی تو نہیں کیا. کہ اگر قرآن کریم اس کا انکار کر سکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا جی پھانسی دے دی تھی مر گیا تھا, عیسائیوں نے مانا مر گئے تھے سولی پہ, یہودیوں نے مانا اور رومنز نے مانا جنہوں نے سولی پہ چڑھائے تھے, ساری ہسٹری کہتی ہے کہ سولی پہ چڑھ کے مرے تھے اور مارے گئے تھے, اور قرآن کہتا ہے نہ سولی پہ چڑھے تھے نہ مرے تھے. اس سے بڑھ کر قرآن کی تردید کی اور کیا ثبوت ملتا ہے؟ اگر اس میں کوئی اصل نہ ہوتی تو پھر قرآن کریم پلینلی ریجیکٹ کر دیتا کہ یہ ساری بات ہی غلط ہے اور یہ فضول ہے. اس کا مطلب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اصلیت ہے, اور اگر اصلیت ہے تو اس کی وجہ سے کوئی اس کی طرف لڑک نہ پڑے. اس کے اتنے نقصانات بیان کیے ہیں, اس کے مقاصد بھی مضمون, اس کا انجام بھی مضمون وغیرہ وغیرہ. نہیں نہیں سولی پہ چڑھنا وہ مانتے ہیں, وہ اور اختلاف ہے ان کو, وہ سر سید سے مرزا صاحب نے بہرحال سیکھا تھا اور سر سید نے بھی ارنسٹ رینان سے غالباً سیکھا تھا, تو وہ تو اس کی ایک الگ داستان ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ سولی پہ چڑھے نہیں, سولی پہ چڑھے بلکہ بچ گئے اتفاق, وہ اور بات ہے. وہ جب جہاں آئے گی آئے, اگر ضرورت ہوئی تو کر لیں گے بات. بلو انہم آمنو واتقوا, اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان اور تقویٰ کے خلاف ہے سارا یہ کھیل. لمصوبتم من عند اللہ خیر, تو ثواب اللہ کی طرف سے بہتر ہوتا. اس میں دو باتیں قابل غور ہیں, لام جواب شرط پر آیا, وہ تو آیا ہی کرتا لاؤ کے جواب میں فے یا لام. دوسرا مصوبہ کا لفظ صابا یسوب ہو سے واؤ بے سے ہے, اور اصل میں یہ لفظ تھا مس وہ بات ہو, اور مصوبہ تو ان کی واؤ کا پیش ادھر آ جاتا اور وہ مصوبہ تم بنا لیتے ہیں. میں نے اس کا ہوئی ہے جو ثواب کا ہے, ایک بات تو اس کے اشتقاق کی ہوئی, ثواب اس کا میں عند اللہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا خیر ان کو زیادہ بہتر تھا یا ہوتا, اس لیے ترجمہ کریں گے کہ جواب شرط ہے. صحابہ یسوب ہو صحابہ یسوب ثوابن ثواب حاصل کرنا ہو شاید, کیونکہ ثواب دینا کے لیے یہ باب افعال سے آیا قرآن میں اصاب ہو اصاب یسوب میں نے ثواب دینا اجر دینا بدلہ دینا, لیکن اجر اور بدلے کے لیے جو ثواب کا لفظ ہے وہ مصوبہ اور ثواب ہم مانا لفظ ہے. دوسری یہ ہے کہ لمصوبت النکرہ ہے لیکن یہاں مبتدا بن کے آیا ہے. عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو پھر اس میں یا تو جنرلائزیشن کے لیے ہے, کیونکہ اگر عمومی کوئی قاعدہ بیان ہو رہا تو پھر مبتدا نکرہ لایا جا سکتا ہے, یا پھر میں نے عند اللہ مصوبت الخیر یوں کر لے تو پھر مبتدا نکرہ مؤخر تھا اس کا آدھا حصہ پہلے آ گیا ہے آدھا بعد میں چلا گیا ہے, اللہ کے ہاں سے بہتر ثواب انہیں ملتا, یا مبتدا پہلے بنا لیا ہے اور خیر خبر بنا دی ہے, خبر نے تو نکرہ آنا تھا لیکن مبتدا بھی نکرہ ہو گیا ہے, کیونکہ ایک عام اصول بنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جو ثواب ملتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ضرب المثل ہو پروورب ہو عام قاعدہ ہو تو مبتدا نکرہ بنایا جاتا ہے, اس میں پھر اس کا معرفہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. جیسے قرآن میں اس کی بھی انشاءاللہ میں مثالیں ملیں گی کہ رجل عبد مومن خیر من مشرک, کہ مومن بندہ غلام مشرک سے بہتر ہے, یہاں عبد المومن نکرہ آیا لیکن چونکہ ایک جنرلائزیشن ہے کہ ہر مومن غلام مشرک سے بہتر ہوتا ہے تو ایسے موقع پر مبتدا کو معرفہ کے بجائے نکرہ ہی لاتے ہیں. ایک تو یہ مصوبت ان کے نکرہ کی بات, دوسرے اس میں یہ بات کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں ان کی اللہ کی طرف سے زیادہ بہتر خیر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے زیادہ بہتر ثواب ملتا. لو کانو یا علمون کاش کے اس حقیقت کو ہی جانتے ہوتے, اوپر نقصانات کا ذکر ہے نیچے ایمان اور تقوی کے جو ریوارڈز ہیں ان کا ذکر ہے, تو اوپر اس کے نقصانات کے سلسلے میں غالباً آیا لو کانو یا علمون کاش کے وہ اس کے ان نقصانات کو جانتے ہوتے, نیچے لو کانو یا علمون کاش کے وہ اس ثواب اور پازیٹیو سائڈ پر بھی نظر رکھتے, شاید یہ معنی ہو اللہ عالم. صحابہ صحابہ یسوب ثوابن ممکن ہے ثواب حاصل کرنا کے لیے ہو, میں یہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اصحابہ تو ہے ثواب دینا اجر دینا اصحابہ اللہ, رہ گیا ثواب تو صحابہ یسوب استعمال تو ہوتا ہے لیکن کن معنوں میں شاید ثواب حاصل کرنے کے معنوں میں میں یقین نہیں کہہ سکتا, قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے صلاح سے, لیکن ثواب اور مصوبہ کے جو دو لفظ ہیں یہ حتیٰ کہ جہاں اصحابہ آیا ہے تو اس کا مصدر تو ہونا چاہیے اصابہ کا افادہ اور اعادہ کی طرح, لیکن قرآن میں عموماً مصدر ثواب یا مصوبہ ہی استعمال ہوئے ہیں, اصابہ کا لفظ گویا کہ وہ باب افعال والا مصدر نہیں استعمال ہوا, اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اسی اصحابہ کے معنوں میں ہی ہو کیونکہ مصدر بھی اس کا ادھر استعمال ہوتا ہے, لہٰذا صحابہ کے معنی بھی ثواب دینا ہی ہو جزا دینا ہی ہو تو کچھ بعید نہیں, لیکن منحصر ہے ڈکشنری دیکھنے کا قرآن میں استعمال ہوتا تو اس بات سے. اچھا یا ایھا الذین آمنو یہاں سے اب ایمان والوں کو ایک اور خطاب ہے, تو یہ قصہ سارا یہود کا تھا اور ان کے جادو وغیرہ کے عاشق ہونے کا اور اس کی تردید بھی قرآن نے کی. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تقولوا راعنا تم مت کہو راعنا, راعنا کا ترجمہ مترجمین اس لیے نہیں کرتے بلکہ ترجمہ یوں کرتے ہیں لا تقولوا راعنا راعنا مت کہو وقول انظرنا اور تم انظرنا کہو, یوں ترجمہ اس کا اکثر آپ کو ترجموں میں ملے گا, راعنا اور انظرنا کا ترجمہ نہیں کرتے لوگ, وجہ اس کی ابھی ہم بتاتے ہیں. تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ راعنا نہ کہا کرو انظر نہ کہا کرو, یہ مضمون آگے سورۃ النساء میں بھی آئے گا اور یہود کے سلسلے میں ہی ہے, یہاں بھی اسی سلسلے میں, یہاں یہ نہیں بیان کیا ہوا کہ مومنوں کو اس سے کیوں روکا گیا,
چوتھے پارے میں اس کی پوری وضاحت آتی ہے کہ یہودی یہ لفظ استعمال کرتے تھے, اور لفظ بھی میں نے راعنا راہا یورائی مراعاتن, اس کا معنی ہے خیال کرنا, لحاظ رکھنا, کسی کی طرف توجہ دینا. مراعات یہ جو اردو میں آپ مراعات کہتے ہیں جمع کے معنوں میں, وہ اصل تو عربی کا مصدر ہے مراعات. رعا یا رعا کے معنی چرانا ہوتا ہے, اور رعیت کا لفظ اسی سے نکلا ہے, اور راعا یورائی کسی کا بہت خیال کرنا, اس کی نگرانی کرنا, اس کا لحاظ کرنا, یہ سارے اس کے معنی ہیں. اس راعا یورائی باب مفاعلہ سے, جو کہ اصل میں ہے راعیا, مادہ تو رے آئیں یہ ہے نا, اس سے فعل امر کیا بنے گا؟ راعی فاعل, یہی بنے گا نا فعل امر. راعی کی یہ گر جائے گی تو باقی رہ جائے گا راعی, گردان ہوگی راعی راعیا راعو, راعیو کا راعو ہو جائے گا راعی راعیا راعین, یہ ہوگی امر کی چھ سگوں کی گردان. اس کے ساتھ مفعول بنفس ہی آتا ہے, یعنی کسی پرپوزیشن کے بغیر. مثلاً عربی میں کہیں گے را آ ہو, اس نے اس کی رعایت کی, اس نے اس کی طرف دھیان دیا. را آ ہو, را آ الہ نہیں آتا, مثلاً عربی میں ہم کہتے ہیں, اردو میں کی طرف توجہ کی, کا دھیان کیا, تو اس عربی میں یہ براہ راست آتا ہے. اس لیے راعی نی, تو میرا لحاظ کر, میری طرف توجہ کر, راعی نا تو ہماری طرف توجہ کر, یہ ہے اس لفظ کا معنی. راعی نا عربی میں ہے, عربی میں بالکل ٹھیک ٹھاک لفظ ہے, کوئی اس میں گڑبڑ نہیں. اور انظر نا کا معنی تو ہم کو دیکھ, اس کا معنی بھی ہے اپنی نظر ہماری طرف کیجیے, یہی معنی بنتا ہے. تو لا تقولوا راعنا وقول انظرنا, گویا کہ بات صرف اتنی ہے کہ یہ لفظ مت استعمال کرو وہ کرو. اور یہ حضور کے معاملے میں ہے, راعی کا جو مخاطب ہے اور انظر کا مخاطب انت, وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عام مسلمانوں کو آپس میں نہیں کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی جب کہنا اور راعنا انظرنا تو یہ لفظ نہ استعمال کرو. وہ ہمیں چوتھے پارے سے تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ یہودی اس لفظ کو کچھ بگاڑتے, وہ کیسے بگاڑتے تھے اور کیا چاہتے تھے. بات کہتے ہیں کہ ان کا کوئی عبرانی کا لفظ تھا جس کے معنی اے ہمارے احمد بنتا ہے, وہ عربی عبرانی سے تو ملتی جلتی ہے, وہ اس طرح کا لفظ اس میں بنا لیتے تھے. بات کہتے ہیں کہ اسی کو کھینچ کے راعی نا کہتے تھے, اور اس صورت میں معنی بنتا ہے اے ہمارے چرواہے, یعنی راعین کو مضاف بنا دے اور تھوڑا سا کھینچ لے, یہی ہے نا بات, زبان کے کھینچنے سے وہ معنی اور ہو جائے گا, اور راعی کہ میں نے کی گنجائش ہے. بہرحال عبرانی کا کوئی لفظ تھا جس سے وہ پن کرتے تھے, یا عربی لفظ کوئی کچھ بگاڑ لیتے تھے. ان کی جو ہوتا ہے نا, جیسے یہ تحریروں میں عام ہوتا ہے, ایسی چوٹیں کرتے ہیں کہ ذرا بڑے سٹل طریقے پر چوٹ کی جائے. فکروں میں بھی ہو سکتا ہے, اشاروں میں ہو سکتا ہے, انداز بیان میں ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چوٹیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سیدھا سادہ لفظ تھا, لیکن اس کو وہ اپنی وہ جو خباثت نفس تھی اس کے اظہار کا ایک ذریعہ بنا لیا. قرآن کریم نے اس کا علاج ہی یہ بتایا کہ تم, حالانکہ ٹھیک لفظ تھا لیکن مسلمانوں کا یہ لفظ ہی نہ استعمال کیا. تو اس میں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب احترام اور مسلمانوں کے لیے آداب وغیرہ سب کا بیان اس میں آ جاتا ہے. بہت کچھ مفسرین اور اپنے اپنی طرف کھینچ کر زیادہ ڈیٹیل میں بھی گئے ہیں, لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے ایک فیل کے رد عمل کے طور پر تھا. اگر رائے نہ مت کہو, انظر نہ کہو, حالانکہ دونوں کا معنی ایک تھا. واللہ عالم, ابن خالدہ نے کوئی ایسا لفظ لکھا ہے جس کے معنی ہے کہ اس کے معنی احمد کے بنتے تھے. رائے نہ رے نون مادے سے بھی کوئی احمد کا معنی عربی میں بنتا ہے. تو اتنی بات تو پکی ہے کہ اس لفظ میں کوئی شرارت کا پہلو اس کے بولنے کے انداز میں یا اس میں نکال لیتے تھے. وہ کیا تھا؟ تین چار بیان ہوئے ممکن ہے سارے ہی درست ہو. کیا ہاں, یہ مادہ تو ہوئی ہے نا, را یا را, میں نے چرانا, اس سے اسم فاعل بنے گا راعیون, جو کہ قاضن کی طرح راعین ہوگا, اس کے میں نے چرانے والا, چرواہا, پھر نگرانی کرنے والا بھی ہے نا, وہ آپ نے پڑھا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیت, تم میں سے ہر ایک چرواہا نہیں, چرواہا کے معلوم نہیں ہے, اور گویا کہ اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے. ان معنوں میں رعیت بمعنی ریوڑ ریوڑ بھی آتا ہے اور رعایا بھی. تو راعن کے معنی تو وہ ہیں. اس کے بعد مفعلہ میں جائے تو یہ بن سکتا ہے فعل امر راع اور نا مقول ہے. معنی میں کوئی فرق نہیں ہے انظرنا اور راعنا میں, بلکہ شاید راعنا اچھا لفظ تھا لیکن ایک مخصوص وجہ سے قرآن کریم نے اس کا استعمال ہی مسلمانوں کو روک لیا. اس لیے اس کا ترجمہ بجائے اس کی کہ یوں کریں کہ تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف دھیان دے, بلکہ یوں کہو کہ ہماری طرف دھیان دے. تو اس بات نہیں بنے گی, ترجمہ یہی کرنا پڑے گا راعنا مت کہو, انظرنا کہو, واسمعوا اور سنو اچھی طرح سے. یہ مسلمانوں کو خطاب ہے, یہ نہیں کہ کہو انظرنا تو پھر واسمع الینا ہونا چاہیے تھا نا, کہ ہماری طرف توجہ کر اور ہماری بات سن. ان معنوں میں نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کو خطاب ہے لا تقولوا قولوا واسمعوا اور بات کو سن رکھو جو تمہیں کہی جا رہی ہے. پہلا امر ہے وللکافرین عذاب العلیم. للکافرین جار مجرور مقدم ہے اور عذاب العلیم مبتدا مؤخر ہو گیا نکرہ ہوگا. کافروں کے لیے بڑا دکھ کی دکھ والی سزا ہے. علیم میں نے دکھ دینے والی دردناک. گویا کہ یہ فکر کا لفظ کا استعمال ہی قرآن نے کفر قرار دے دیا. آگے ساتھ بات بھی اس طرح سے آئی ہے ما یبد الذین کفروا, یہ بھی انہیں یہودیوں کے سلسلے میں تھا, چوتھے پارے میں تفصیل آئے گی. آگے پھر بیان ہے ما یبد الذین کفروا, نہیں چاہتے جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کافر. کافر یہ نہیں چاہتے, یہ ما نافیہ ہے کیونکہ آگے ان آ رہا ہے, یہ موصول نہیں بن سکتا. ما یبد الذین کفروا جو بات کافر چاہتے ہیں, آگے بات بنتی نہیں ہم اگر یہ معنی لے چلے, فطرت جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں پھر کوئی خبر آنی چاہیے تھی, تو وہ تو ہے نہیں کہ جو بات کافر چاہتے ہیں وہ ایسی ہے ایسی ہے, اس طرح فکر آتا وہ نہیں ہے. لے لے یہ کل بات ہو گئی تھی وعدے دا سمے سے بدہ یبد جو ما یبد الذین چاہنا, آرزو کرنا, امید رکھنا, ٹو ڈیزائر کے معنوں میں یہ انگریزی میں آتا ہے, دوست رکھنا. اصل معنی مودت میں نے دوستی ہوتا ہے, تو ودہ یا ودو کسی بات سے دوستی رکھنا, یعنی اس سے پیار کرنا, پھر بمانا آرزو اور چاہنا وغیرہ کا اس میں معنی نکلتا ہے. انہیں یہ بات زیادہ پسند ہے, زیادہ عزیز ہے کافروں کو. اور کافر کیسے؟ من اہل الکتاب. اللہ دین کافروں سے یہاں مراد تو ہوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے اور ان کے داموں کا. اور وہ دو طرح کے لوگ تھے, من اہل کتاب, کتاب والوں میں سے بھی تھے, اہل کتاب میں سے. یوں کہیے اہل کتاب کا لفظی معنی کتاب والے, اور مراد ہے جن کو کتاب دی گئی, اور اس سے یہود و نصارہ تو مراد لیے جاتے ہیں. کوئی اور مذہب و ملت بھی اہل کتاب شمار کیا جاتا ہے, یعنی یہ ایک الگ بحث ہے, کیونکہ اہل کتاب کے ذمیوں کے کچھ خاص احکام ہیں, اس سے یہ بحث پیدا ہوئی. آگے چھٹے پارے میں کچھ ایسے احکام آئیں گے بھی. ولل مشرقین, اور نہ ہی مشرقوں میں سے, یعنی من اہل کتاب, یہ لا نہ ہوتا تو بھی درست تھا. من اہل کتاب ول مشرقین, اور مشرقوں میں سے. یہ لا کے بعد اصل میں من ایک معذوف ہے, کفرو من اہل کتاب کفرو من المشرقین, کیونکہ اگر یہ لا نہ ہوتا اور یوں ہوتا کفرو من اہل کتاب ول مشرقین, کتاب والوں میں سے اور مشرقوں میں سے, تو وہ دوبارہ کا زور نہ ہوتا. اور اس لحاظ سے یعنی اہل کتاب اور مشرقوں میں سے جنہوں نے کفر کیا, اور قرآن کی جو دوسرا یہ لا ہے اس کا ترجمہ یوں ہوگا, کافروں میں سے چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو وہ بھی نہیں چاہتے, اور نہ ہی مشرقوں میں سے کافر ہونے والے چاہتے ہیں. لا کی وجہ سے ترجمہ یوں ہوگا, ادھر ما اور ادھر لا. مشرقین سے مراد مشرقین عرب بت پرستوں کا جو مذہب تھا. تو لفظی ترجمہ یعنی کافر چاہے اہل کتاب میں سے ہو اور چاہے کافر مشرقوں میں سے ہو, دونوں ہرگز یہ چیز نہیں چاہتے. اس بات پہ متفق ہے, یہودیوں نے بھی انکار کیا اور مشرقوں نے بھی, بات تو ہوئی ہے. اور اگر اس کو لل مشرقون پڑھا جاتا گرامر میں گنجائش موجود ہوتی, کیونکہ ما یبدو کا وہ فائل ہو سکتے تھے, ما یبدو الذین کفروا من اہل کتاب ولل مشرقون, یعنی وہ یبدو کا فائل ہو کے آتے, لیکن اب مشرقین کفروا کے فائل ہو کے آئے ہیں, یعنی کفروا من اہل کتاب و کفروا من المشرقین, جن لوگوں نے کفر کیا چاہے اہل کتاب میں سے ہو وہ بھی نہیں چاہتے, اور نہ ہی وہ جو مشرقوں میں سے کافر ہوئے نہ ہی وہ چاہتے. یہ لا کا معنی ہوگا. کیا نہیں چاہتے؟ ان کہ یہ بات نہیں چاہتے. یونزل علیکم اتارا جائے تم پر, فعل مجہول ہے, من خیر کسی قسم کی بھلائی. اصل میں یہ من خیر موقع کے لحاظ سے مرفوع ہے, کیونکہ فکرہ تھا یونزل علیکم خیر, تم پر کوئی بھلائی اتارے. یونزل کا نائب فاعل خیر ہوتا, لیکن من لگانے سے اس میں ایک اور کمی کا معنی پیدا کیا جاتا ہے کہ تم پر اتاری جائے کچھ بھی بھلائی. یوں ترجمہ ہوگا من خیر. اگر من خیر نہ ہوتا اور یوں ہوتا یونزل علیکم خیر, ہم ترجمہ یہی کرتے کہ تم پر کچھ بھلائی ہوتی. اب کچھ بھی یا کسی قسم کی بھی کا معنی ہوگا, اور پتہ نہیں اردو والوں نے اس من کا ترجمے کا لحاظ رکھا کوئی بھلائی. وہ تو کہا کہ من والی بات کو ترجمے میں نہیں ملحوظ رکھا, وہ تو ایسا ہی ترجمہ ہو گیا جیسے ہوتا ہے یونزل علیکم خیر, بس اس کا ترجمہ کر دیا. اتاری جائے تم پر کچھ بھی بھلائی. من ربکم یہ من ابتداء غایت کے لیے آتا ہے. دیکھیے من کے کئی معنی ہوتے ہیں, من تبعیض کا, من بیان کا, من تفصیل کا, من ابتداء غایت کے لیے, کہ وہ ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے یہاں سے وہاں تک, یعنی جدھر سے بات شروع ہو رہی ہے. اب یہ جو من ربکم آیا ہے اس کا معنی یہ تو ہے نہیں کہ کسی مذاکرے, اس کا معنی تمہارے رب کی طرف, یہاں من کا معنی کی طرف سے. لیکن جو من خیرن آیا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھلائی کی طرف سے, اس کا ترجمہ ہوگا کچھ بھی بھلائی. یہ من کے جو مختلف معنی اور استعمالات ہیں, عربی والے کہتے ہیں جی یہ تبعیض کے لیے. تبعیض کا اسے کہتے ہیں جب من کا معنی کچھ یا کچھ بھی کرنا پڑے. من بیان کا ہے, مثلا تفصیل دینی ہے, میں نے اس کو چیزیں دی اور من کہہ کے پھر ان چیزوں کا نام لینا شروع کر دیا تو وہ ایک ڈسکرپشن ہوگی, اس کو کہیں گے من بیانیہ. تو عربی میں تو یہی بیان کریں گے نا. اردو میں آپ کہیں گے من کا معنی کچھ بھی ہوتا ہے, من کا معنی از قسم میں فلاں و فلاں بھی ہوتا ہے, من کا معنی کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اردو میں تو آپ یہ کریں گے, اردو عربی میں کہیں گے کی طرف سے ہو تو کہیں گے یہ من ابتداء غایت کے لیے. اگر من کا معنی کچھ بھی ہے تو پھر کہیں گے یہ من تبعیض کا ہے, جیسے ما نافیہ, ما موصولہ, ما استفہامیہ کی بات ہم نے کی تھی. عربی والے عربی میں جب اس کے معنی سمجھانے چاہیں تو پھر عربی میں کوئی نام رکھیں گے اس کا من کا, تو تمہارے رب کی طرف سے کچھ بھی بلائی تم پر نازل ہو یہ وہ نہیں چاہتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. اختص یختص, خے سواد سواد مادہ, کیونکہ سواد ڈبل ہے مضاف ہے تو اختص ساکہ بنا. اختص یختص اس کے معنی ہوتے ہیں خاص کر لینا, اختصاص مصدر ہے. اسی سے خاص عام وغیرہ, خاص خاص سن ہے. خاص یخص خاص کرنا, اختص یختص خاص کرنا. بے رحمتی اس کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے. یختص کا جو مفعول ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ ہوتا ہے, یعنی اختص ہوں اس نے اس کو خاص کر لیا. کس بات کے لیے؟ مثلا بے صحبت ہی, بے رحمت ہی وغیرہ, پھر وہ آتا ہے فلاں کام کے لیے خاص کر لیا, اس کے لیے یہ بے رحمت ہی آیا. اور یختص کا جو اصل مفعول ہے وہ ہے من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے. یہ جو من آیا ہے موصول, یہ اصل مفعول ہے. یعنی یوں تھا واللہ یختص من یشاء برحمتہ, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ واللہ یختص برحمتہ, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. من یشاء اختصاصہ, پھر یشاء کا ایک مفعول بنا لیں انڈرسٹوڈ, جس کا اختصاص چاہتا ہے اس کو خاص کر لیتا ہے. یوں کر لیں گرامر والے معذوف بھی ڈھونڈ لیے نکالا کرتے ہیں. تو یا من یشاء ہوں کہیں, یعنی جس کو چاہتا ہے, من کی ضمیر عائد لگا دے اور من ہی مقول ہے واللہ یختص من یشاء ہوں بے رحمت ہی. تو بے آتا ہے لے نہیں آتا, لے رحمت ہی یا فی رحمت ہی یوں نہیں استعمال, بے رحمت ہی اللہ ہے. ہاں یشاء کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور من وہ جو کہ, اور ہم اردو میں ترجمہ کیجیے یہ مقول آ رہا اس لیے کرے جس کو چاہتا, کیونکہ یہ مقول ہے. اور یوں کرے پھر تو وہ بہت ازلہ والے ترجمے میں گنجائش بھی ہے کہ جو چاہتا ہے نا کہ مجھے خاص کر لیں, اللہ اس کو خاص کر لیتا ہے, بس اس کی پارٹی میں چلا جائے, اپوزیشن میں نہ رہے تو سب کچھ مل جائے گا. گویا کہ میں یشا جو چاہتا ہے, اور اس صورت میں من ہی یشا کا خائل ہو. معتزلہ ایسا کرتے ہیں, جو عزم میں یشا یرحم میں یشا اس والی آتے ہیں نا, میں دل تو میں یشا یاد ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہ ہونا, وہ من کا فائل اللہ کو نہیں مانتے. اور اس طرح یادی میں یہ کہا اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے ہدایت پانا, وہ اگر وہ من کو ہی یشا کا فائل بنا دیتے. گرامر میں تو اس کی گنجائش ہے کہ یقص بے رحمت ہی میں یشا, وہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو خاص کر لیتا ہے جو چاہتا ہے خاص ہونا, یہی میں کا پھر ہوگا. میرے لیے صحیح نہیں, وہ انہوں نے ساری گڑبڑ اس لیے کی ہے نا کہ وہ اقلیت کی وجہ سے, کہ اللہ کے اختیار میں یوں نہیں ہے, وہ بندے ہی کے اختیار میں ہے گمراہی ہدایت والا. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر یہ لگایا گیا الزام, تو الزام بنتا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے, وہ ہدایت دیتا ہے, وہ جس کو چاہے گا سزا دیتا ہے, جس کو چاہے بخش دیتا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, اصول نہ ہوا, دھاندلی ہوئی, اور اللہ کی صفات میں اس پر عیب نازل لازم آتا ہے. اس طرح سے انہوں نے بے دینی کی بات نہیں کی, انہوں نے اللہ کی تنبیہ کے پیش نظر یہ کیا, لیکن بہرحال جنہوں نے کیا انہوں نے بھی اپنی ایکسپلینیشن دی ہے کہ اللہ کرتا ہے گمراہ بھی کرتا ہے, مرضی سے چاہتا بچتا. وہ انہوں نے قدرت کے پہلو سے لے لیا, انہوں نے عقل کے پہلو سے لیا, اس لیے وہ اصحاب العدل بچتا ہوں. نہیں ہدن میں نے ہدایت ہوگا, ہدا یادی میں نے ہدایت دینا ہے, اور ہدی یا ہدا میں نے ہدایت پانا. ہدن کا ترجمہ آپ زیادہ سے زیادہ مصدر کا کر سکتے ہیں, ہدایت دینا ہدایت پانا. اب رہ گیا ہدن للمتقی, تو پھر وہاں یہ بات نہیں بنتی جی, یشاء کے ساتھ اس کا جھگڑا پڑتا رہا. یشاء شاء یشاء چاہتا ہے کہ من اگر آپ مفعول مانے تو پھر مانا ہے وہ اللہ فاعل ہوا یختصو کا, مبتدا ہے, بلکہ اللہ مبتدا یختص فعل با فاعل, اگر سارا فکر مل کر اللہ کی خبر ہے تو اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا. یہ من کا ترجمہ مفعول کا ہوگا. اگر آپ یشاء کا فائل اسی من کو مانے تو ترجمہ دے کرنے کی گنجائش ہے, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اس کو جو چاہتا, ان جو چاہتا ہے خاص ہونا, اور دوسری صورت میں اس کو کرتا ہے جس کو چاہتا ہے خاص کرنا. بہرحال جنہوں نے وہ ترجمہ کیا, ہم اس کو مانے کہ موت ازلہ کو سچی بات ہے, میرا بے دین نہیں کر سکتے. انہوں نے بڑی خدمت بھی دین کی ہے, خرابیاں بھی ہوئی, لیکن بڑی دین کی خدمت کیا. دو باتیں ضرور تھے کہ آج کل کے یہ منکرین سنت اور اس قسم کے لوگوں کے نسبت وہ بڑے متقی بھی تھے اور صاحب علم بھی ضرور تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں اسلام کو ڈیفینڈ کیا, اسی لیے ہم سر سید کو معذور سمجھتے ہیں. سر سید نے کوئی فرقہ نہیں بنایا, کسی کو کافر نہیں کہا, کچھ نہیں کہا, اپنی مجبوری میں اسلام کو ڈیفینڈ کیا. بیچارے کو آئیں بائیں شائیں کرنی پڑتی تھی, کیونکہ انگریز تلوار کے زور پر مسلط تھا, وہ بولنے کے قابل تو نہیں تھے. تو سر سید نے اپنی جگہ دین کی خدمت کی ہے. یہ تو غلام احمد کو خدا نے یہ توفیق دی کہ اس نے مسلمانوں میں فرقہ بنایا اور نبی بن بیٹھا اور یہ کچھ ہوا, اس کم وقت نے یہ کیا. ورنہ خیالات بہت سے سر سید اور مرزا غلام احمد کے مثلاً مجھے کیا تھا مسیح کے مطلوبیت کے بارے میں ملتے جلتے, اور سب سید نے پہلے پیش کیے, لیکن اس نے کوئی فرقہ نہیں بنایا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں وہ معذور ہے, چاہے اس سے غلطیاں ہوئی. معتزلہ کے لیے ہے کہ انہوں نے اسلام کو بڑا ڈیفینڈ کیا اور علمی پایا ان کا یقیناً بہت بلند تھا. سر سید کا بھی کوئی علمی پایا نہیں تھا, اگرچہ انہوں نے کچھ اپنے طور پر گرامر وغیرہ پڑھی تھی. پہلے تو ہم سمجھتے تھے وہ کچھ مدرسوں کے عربی پڑھے ہوئے تھے, لیکن نہیں ہے. یہ کراچی سے کتاب چھپی ہے سر سید سیرت فریدیہ, کوئی سر سید نے اپنے نانا کے بارے میں کتاب لکھی تھی, اور کراچی کے کوئی صاحب ہے, میرے اس وقت نام ذہن میں نہیں, کتاب میرے پاس اور پڑھی ہے. انہوں نے بڑے قتل طریقے پر سر سید کے وہ حقائق بیان کیے, تو اس کو علم بیچارے کو کوئی نہیں تھا, ادھر ادھر ہاتھ پاؤ مار رہے تھے. بہرحال کچھ گرامر اپنے طور پر پڑھی تھی, باقاعدہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھی. یہ بھی ایک ویو ہے. وہ سیرت فریدیہ کے نام سے جو کتاب چھپی ہے, جو سر سید ہی کی کتاب تھی, اپنے نانا کے بارے میں لکھی تھی, اس طور پر جو مقدمہ لکھا ہے کراچی سے چھپی ہے, اس میں بہت سی باتیں نہیں ہیں. ہاں جی, بھائی وہ تو اس زمانے کی عام تہذیب بھی ہوگی. سر سید کی تصویر آپ نے نہیں دیکھی, یہ تو کوئی بات. ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی غلطی پر ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے زمانے اور ماحول کے لحاظ سے اسلام کو ڈیفینڈ کرتا ہے, اس کی مجبوری ہوتی ہے. اب یونانی فلسفے کے مقابلے پر معتزلہ نے اپنی طرف سے اسلام کو ڈیفینڈ کیا, ان کی خدمت تھی, کنٹریبیوشن تھی, غلط خیالات تھے. لیکن بہرحال دو باتیں پکی ہیں کہ وہ بے دین لوگ نہیں تھے اور جاہل لوگ نہیں, ان کے علماء تھے. اور میرا انہیں بے دین نہیں کہا جا سکتا, آپ انہیں غلط مسئلہ کیا کہہ دیں تو وہ اور بات. تو ان کے اس قسم کے مسائل ہیں بکثرت. اور زمخشری کی کتاب زندہ ثبوت موجود ہے, اس میں زمخشری کی کتاب ہے کشاف. زمخشری بہت بڑا معتزلی ہوا. اب تو ایک اور کتابیں بھی آ گئی ہیں, عدنان سرسور نے پی ایچ ڈی کیا ہے, وہ کوئی جسمی ہے, حاکم وہ اس سے پہلے ہوا ہے زمخشری سے, بلکہ اس نے تو زمخشری کی چوریاں ثابت کر دی ہوتا اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں. جسمی کی کتاب کلمی موجود تھی صنعاء یمن میں, وہاں سے اس نے لیا. تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے. بہرحال زمخشری کی کتاب زندہ ثبوت ہے اس کے معتزلہ کا علم کیا, اس کے عقائد کی لوگوں نے تردید کی جہاں جہاں اس نے بیان کیا, لیکن یہ نہیں کہا کتاب بین کر دیا. انہوں نے کتاب میں تو بڑا فائدہ ہے عربی پڑھنے کے لحاظ سے, اور عربی اور علم بدیع معانی اور جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کتاب کا جواب نہیں. اس لیے مسلمانوں نے کہا کہ جہاں جہاں اس نے وہ اپنی بات کیا اس کی تردید کی حاشیوں پہ, 18 کے قریب حاشیے لکھے گئے, لیکن کتاب کو بین نہیں کیا. معتزلہ مٹ گئے, سب کچھ ہو گیا. باقی سے خدا منظور بھی کر لیتا ہے. خوارزمی نے اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ میں تو 25 سال سے یہ تفسیر لکھنے کا ارادہ کر رہا تھا, اور آج کل پھر شاگرد کہتے تھے, لیکن پھر وہ خانہ کعبہ میں ہی بیٹھ گیا اور وہیں ساری اس نے مکمل کی. اس نے اس سے لکھا ہے کہ میں نے یہ اتنے عرصے میں مکمل کی جو ابو بکر کا زمانہ ہے خلافت ہے رضی اللہ عنہ. 2 سال کے قریب پھر وہ لکھتا رہا ہوگا, وہاں حرم میں بیٹھ کے ہی لکھے, خانہ کعبہ میں ہی بیٹھ کے پوری تفسیر لکھے. بتایا جاتا ہے خدا کو پسند آ گئی کہ اس کا نام زندہ اس کتاب کی وجہ سے. زمخشری محمود بن عمر اس کا نام ہے, زمخشر علاقے کا نام ہے, آج کل وہ علاقہ روس میں ہے. بحیرہ خوارزم کا علاقہ میرے خیال میں آج کل اسے ارال سی کہتے ہیں, یہ ابرال افغانستان سے اوپر ہے اس علاقے کا تھا. یار کیا بات کہتے ہو, معتزلہ تو بہت بات کی پیداوار ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نہ دوسرے کو
تم میں
اگنور
سمجھے
تو اس سے یہ باب افعال سے انصاف
آئے گا مصدر,
اور نون سے ہی تھا یہ بھی او کی وجہ سے عطف
ہو گیا
اور یہ گر گئی نون سی ہا, اور نہ ہم اس کو بھلاتے ہیں. جو کچھ بھی ہم آیتوں کسی آیت سے منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلوا دیتے ہیں, اور نون سے ہا کا معنی طرح کا ہا بھی کیا گیا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں کا معنی بھی قرآن میں اس کے استعمالات ہیں.
یعنی مثلا
نفی کا معنی تو ایک کمزوری ہے, دماغ میں نہ رہنا حافظے کی کمزوری, لیکن انہی معنوں میں طرح کا ہو کسی چیز کو چھوڑ دینا.
کتنوں کو وہ نسیان بھی ہوئی چیز ہوتی ہے,
اس لیے بعض دفعہ نفیہ اور طرح کا ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں. تو بعض نے اسی لیے
یہ بھی کیا,
لیکن شاہ صاحب نے فراموش میں گردانے نہیں کیا,
بھلوا دیتے ہیں
فراموش میں گردانے. تو جو کچھ بھی کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلوا دیتے ہیں, یعنی آپ کو جو کہ نون سے ہا کا معنی تو یہی ہوگا. قرآن میں آتا ہے تنوکرے کا خلاصہ نہیں, وہ تو نہیں, انسا یوم کا میں آتا ہے بھلوا دینا. مثلا نس اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بھلایا, اللہ نے ان کی اپنی ذات سے ہی ان کو بھلوا دی, اپنے مفادات بھی پھر نہیں ٹھیک یاد رہتے جب اللہ کو بھولتے.
تو وہاں نسا
نسیہ اور انسا دونوں چیزیں ایک ہی آیت میں استعمال ہوتے, انہوں نے اللہ کو بھلایا, اللہ نے ان کی اپنی ذات ہی ان کو بھلوا دی, اور رسول اللہ کا معنی چھوڑ دیا اللہ کے احکام کو, وہ استعارے کا معنی تو ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یہاں نون سے آ کا معنی بھلوا دینا, کہ سرے سے وہ آیت یاد ہی نہ رہے. ممکن ہے یہ بھی ہو, قرآن میں آتا سنو کرے ہوگا فلا تنسا الا ما شاء اللہ, تجھے پڑھائیں گے تو نہیں بھولے گا مگر جو اللہ چاہے
تو آپ کا بھلوا دینا
یا اس کو ترک کر دینا دونوں معنی کیے گئے
تو جواب ہے اس کا
شرط کا نات بے خیر منہا ہم اس سے بہتر لاتے ہیں عطا یاتی
اور یاتی
کو جب مجزوم کریں گے تو یاتے رہ جائے گا یہ گر جائے گی
نات
متکلم کا سیگا اور عطا بے کا معنی ہوتا ہے لانا نات بے خیر منہا اس سے بہتر ہم جو بھی ہم آیت
منسوخ کرتے ہیں
یا اس کو بھلوا دیتے ہیں
تو اس سے بہتر لاتے ہیں
یہ ہے لفظی معنی
او مثلہا
یعنی نات بھی مثلہا
او کا ترجمہ
من کے ساتھ ہا یا مثلہا
اس پر ضمیر ہا پر ہوا اس سے بہتر لاتے ہیں
یا مثلہا
یعنی بے خیر مثلہا او بے مثلہا
اس سے بہتر یا ویسی ہی مثلہا
ویسی یہ مثلہا کی لام کی سے
ایک طرح سے وہ اب کی وجہ سے
اور بے خیر ان کے بے پر اس پر آتا ہے
تو ترجمہ یہاں تک ہوا
کہ ہم کوئی آیت جو منسوخ کرتے ہیں
یا اس کو بھلوا دیتے ہیں
تو اس سے بہتر یا ویسی ہی لاتے ہیں یہی ترجمہ اردو والوں نے تقریباً کیا ہوگا
اور آگے ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا تو نہیں جانتا لفظی ترجمہ
علم تعلم کیا تو نے یہ بات نہیں جانی
کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ قدیر علی کل شیء
اس آیت میں وہ نسخ کی بحث ہے
جس میں بہت کچھ لمبی بحثیں ہوئی ہیں مضامین لمبے چوڑے لکھے گئے ہیں حتیٰ کہ یہ شاید ابو ظبی یا کہیں سے کتاب دو جلدوں میں چھپی ہے النسخ فی القرآن
اور اس میں بہت کچھ اختلافی بحثیں ہیں تو اس کی اصل یہ آیت ہے اور ایک دو اور آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں نسخ ہے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ صاف ظاہر ہے تو بہت لمبا چوڑا مضمون ہے اور جب جس پر 700 صفحے کی کتاب لکھی گئی ہوگی تو پھر وہ کتنے اس کے گوشے
ابھی پچھلے دنوں بھاگلپور کے ایک مجلہ میں بھی اس پر کوئی 60-70 صفحے کا مضمون غالباً آیا تھا انے کے زمانے میں ہم پڑھتے پڑھاتے بھی رہے ہیں سب کچھ بات مختصراً یہ ہے کہ کیا قرآن میں کوئی آیتیں منسوخ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نسخ قرآن میں ہو بھی سکتا ہے یا نہیں پھر اگر ہے تو کون سی آیتیں منسوخ ہیں اس پہ سارے بحث کا دار و مدار ہے بات کہتے ہیں کہ نسخ ہوتا ہی نہیں پرویز وغیرہ مثلاً یہی کہتے ہیں اور یہودیوں کا خدا کی کتاب کے بارے میں یہی تھا وہ کہتے تھے ہماری شریعت منسوخ ہو ہی نہیں سکتی تو وہ سرے سے نسخ کے منکر تھے اور نسخ کے منکر ہونے کے بنا پر نئی رسالت کے بھی منکر دلیل سیدھی تھی جو خدا کا قانون ہے نا ہمارے پاس تو وہ تو بدل نہیں سکتا لہذا جو اس کو بدلتا ہے اس کو ہم قبول کیوں کریں نسخ خدا کے ہاں اگر مانا جائے کہ خدا بدلا کرتا ہے احکام تو یہ خدا کا عیب خدا نے ایک عیب ثابت کر لیا اس کو پہلے نہیں تھا پتا بعد میں پتا چلا یہ ایک استدلال ہے اور یہ غلط ہے یہ سیدھی بات ہے کہ نسخ خدا میں عیب نہیں ہے اس کے علم میں بلکہ جس کے لیے حکم ہے اس کی حالت کے اعتبار سے حکم بدل سکتا ہے اس میں تو الٹا حکم دینے والے کی حکمت ہے آپ ایک بچے کو ایک چیز سے منع کرتے ہیں بڑا ہو جاتا ہے تو وہی چیز اس کو خود دے دیتے ہیں شروع میں چاقو بھی نہیں پکڑاتے بڑے کو چاکلاشن کو دے دے تو وہ اور بات ہے تو اس لیے یہ بحث تو فضول ہے گویا کہ نسخ ہو سکتا ہے اور خدا کر سکتا ہے اس سے خدا میں کوئی عیب نہیں آتا ایک بات اب آتا ہے کہ قرآن میں نسخ ہے یا نہیں تو یہ ایک لمبی بحث ہے کیوں مانا گیا اس کی افراد و تفرید کیا ہوئی شاہ ولی اللہ نے اس کا جواب دیا ہے سیوتی نے اس کا بیان کیا یہ ایک بہت دلچسپ بحث ہے جس کو ہم یہاں نہیں بیان کر سکتے لیکن اس کے سارے گوشے معلوم ہونے چاہیے بارہ شاید تفسیروں میں بھی اس سے بحث کی گئی ہو اصول تفسیر کی کتابوں میں اس سے زیادہ بحث ہوتی ہے علم تا علم ان تو یہ بھی یہود کے سلسلے میں تھا کہ یہود اگر یہ لیا جائے کہ قرآن کی آیت کا یہاں نسخ مراد ہے یا پہلی شریعت مراد ہے یہ بھی ایک بحث آتی ہے کہ یہاں یہودیوں کا ذکر ہے ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا حکم مگر اس سے بہتر یا ویسا ہی لاتے جو پیچھے سے سیاق چل رہا ہے کنٹیکسٹ اس میں تو پھر یہودیوں کی شریعت کے بارے پر میں بھی یہ آیت معلوم ہوتا ہے کہ ہے تو ان کو جو یہ اعتراض تھا کہ ہماری شریعت کیوں منسوخ ہوئی تو اللہ پر عیب لگتا ہے تو ایک طرح سے اس کا جواب ہے کہ ہم اس سے بہتر احکام لا رہے ہیں یا ویسے لا رہے ہیں ایک رہ گیا یہ کہ اس میں قرآن کے اندر نسخ مراد ہے بعض نے تو کہا نا کہ یہ تو جی یہودیوں کے نسخ کی بات ہے قرآن کے نسخ کی تو بات ہی نہیں گنجائش ترجمے میں نکل آتی ہے کنٹیکسٹ کے لحاظ لیکن اگر آپ کو الگ لیا جائے تو کیا قرآن میں نسخ کی بات بھی اس میں ہے
اگر ہے تو وہ اس کا اصل تو یہی آئے گا, یا ایک آدھ جگہ آگے آتا ہے چودہ بارے میں ایک دو آیتیں آتی ہیں, بدلنا آیتن مکان آیتن اس طرح سے آیا ہے وہاں. تو قرآن میں نص ہے یا نہیں اس پہ بحث لمبی چوڑی ہوئی ہے, کبھی وقت ملا تو ویسے بات کر دیں گے, لیکن یہ پڑھنے کی چیز ہے. علم تعلق, اچھا یہ جو کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اس سے یہ بات آ گئی کہ اتھارٹی اس کی ہے, چاہے آج ایک حکم اور دے اور کل کو اور دے دے. علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, نسخ کی اتھارٹی کے بارے میں تو پھر یہ اعتراض کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کی ہی حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں. ملک اور ملک دونوں کے معنی ہیں مال, کسی چیز کا ملکیت ہونا, مالک ہونا, اور دونوں کے معنی ایک ہی ہے. لیکن بات کہتے ہیں کہ ملک استعمال وہاں کیا جاتا ہے جب زیادہ اتھارٹی اور زیادہ وسعت کے مفہوم پیدا کر لو, اور ملک معمولی میری یہ مکان میری ملک ہے وغیرہ, کیونکہ اس میں وہ شاندار ہونے کا اور عظیم ہونے کا معنی نہیں ہوتا ملک میں, اور ملک کے معنی مالک ہونے میں ایک وسعت اور اقتدار کا معنی ہوتا ہے. اس لیے ملک کا ترجمہ حکومت کیا جاتا ہے, اور بادشاہی ہے اسی ہی کی زمینوں آسمانوں میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, آج کیجیے یہ ما نافیہ ہے, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی, من دون اللہ اللہ کے سوا, من ولی ولا نصیر اصل میں تھا ولی ولا نصیر نقرا مبتدا مؤخر ہوتا, لکم کی وجہ سے اور اس سے مل لگا دیا ہے تو تمیز کا ہو گیا, کسی قسم کا ولی یا نصیر, کوئی بھی ولی یا نصیر نہیں ہے. پہلے صورت میں ترجمہ تھا کوئی ولی یا نصیر نہیں ہے, اب بھی کے ساتھ ترجمہ کر لیں من کے ساتھ. ولی ان واؤلام یہ سے فعیل کا وزن ہے, اور واؤلام یہ ولی یا یلی کے معنی ہوتے ہیں نزدیک ہونا, قریب ہونا, سرحد ملی ہوئی ہونا, دو چیزوں کا ایک دوسرے سے کنٹیکٹ کے حد تک قریب ہونا, یہ تو ہے بنیادی معنی واؤلام یہ کا. پھر اس سے جتنے الفاظ ہیں ان میں یہ قرب اور اتصال کا معنی پایا جاتا ہے. تو ولی فعیل جو وزن ہے اس میں قرب اور نگرانی اور حاکم اور دوست اور مددگار کے جو معنی ہے اور حاکم وغیرہ کے, وہ سب ان میں کسی پہلو سے قرب کا معنی, نزدیک ہونے کا معنی ہوتا ہے. مددگار دوست ترجمہ بلکہ اس کا کیا گیا ہے, ولی دوست, نصیر ہوئی صفت مشبہ ناصر یا انصروں سے مددگار. تو نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اللہ کے سوا ہرگز, یہ اللہ ہی, دوسرے لفظوں میں یہ کہ اللہ ہی تمہارا مددگار حقیقی اور حقیقی دوست یا کارساز جو بھی کہے وہی ہے. یہ ان کے نفس کا جواب بھی ایک لحاظ سے یہودیوں کا ہے, ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے ان میں یہ بھی تھا, کبھی معجزے مانگتے تھے, کبھی کچھ کہتے تھے, کبھی کہتے تھے ہم تو پہلی بات کوئی مانیں گے, کبھی کہتے تھے قلوب العقل وغیرہ, تو ایک یہ بھی تھا کہ یہ تو ہماری شریعت کو منسوخ کر رہا ہے, اس کا جواب بھی قرآن نے دیا. وہ ایک پھر بھی بات ہوگی, وہ شاید ابن سلامہ یا کوئی ہے, اس کی چھوٹی سی کتاب ہے, 500 آیتیں منسوخ قرار دیے 500, اور یہ ایک الگ بحث ہے. اور میں کہتا ہوں وہ 500 والا بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, ایک نقطہ نظر کا فرق پڑتا ہے, وہ بات اپنی جگہ درست ہے. میں اس بحث ہے اصل میں, چلیے کچھ صحیح انٹروڈکشن ہی صحیح, باقی آپ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم, ام تریدون یا کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو, یہ ام آپ نے پڑھا ہے اکثر آ کے بعد آتا ہے آ اور پھر اگلے فکرے پر ام, کیا یہ یا یہ, لیکن کبھی کبھی یہ ام اکیلا بھی آ جاتا ہے اور اس سے پہلے نہیں ہوتا, اس وقت کسی گرامر والے کہتے ہیں ام منقطع, یعنی یہ ام منقطع ہے آ سے. میں نے اس کا وہی ہوتا ہے کہ کیا یا کا میں نہ کر لے, تورید ہوں نا تم ارادہ رکھتے ہو, یا کیا تمہارا یہ ارادہ ہے, یعنی اس قسم کے کوئی سوالات اعتراضات کرنے کا. ان تسألوا رسولکم یہ مخاطب مسلمان ہے, یا کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو, ارادہ یورید رے فاؤ دال مادہ ہوتا ہے, اصل میں تھا اروادہ یورویدو, ہم تورید ہوں نا یا تم یہ ارادہ رکھتے ہو, اردو میں ارادہ استعمال ہوتا ہے, عربی کا مصدر ہے اسی فعل کا. ان تسالو کہ تم پوچھو رسولکم اپنے رسول سے, رسولکم سے مراد یہ نہیں جس کو تم نے رسول بنا کے بھیجا بلکہ جو تمہارے پاس رسول آئے, ان معنوں میں رسولکم کہ اپنے رسول سے پوچھو کما سئل موسیٰ جیسا کہ پوچھا گیا تھا موسیٰ کو یا ان سے, سئل مجہول ہے من قبل یعنی من قبل ذلک, کیونکہ مضاف الیہ ختم ہے تو لام پہ تیز سے مبنی ہو گیا. تو کیا تم چاہتے ہو کہ رسول سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے, وہ ان کے سوالات گائے وغیرہ کے قصے میں کچھ آیا یا اور, یعنی فضول قسم کے سوالات اور الجھانے کے لیے یا اپنے عمل نہ کرنے سے عمل سے بچنے کے لیے بھی سوال ہو سکتے. تو اسی اس قسم کی باتیں تم بھی پوچھنا چاہتے ہو, گویا کہ وہ یہودیوں کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے. سوئلہ فعل مجہول ہے, مادہ آپ جانتے ہیں, اور تسالو لکھا اس طرح سے جاتا ہے, الف پر حمزہ نہیں لکھا جاتا بلکہ اس شکل میں. یہ قرآن کا خاص گویا کہ کتابت ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایسے سوالات کرنا فضول قسم کے جن کا مقصد عمل سے فرار ہو یا کچھ, وہ غلط وہ نہ کیا کرو, بلکہ کہا کہ کیا تم اس قسم کے سوالات کرنا چاہتے ہو. تو پھر جس نے بدلا کفر کو ایمان کے ساتھ, تبدلا یا تبدلو, بدلا یو بدلو اور تبدلا یا تبدلو کا معنی یہاں ایک ہی کیا ہے, اگرچہ تبدلا کا معنی بدل جانا بھی ہوتا ہے. بدلا بدل دینا, تبدلا یا تبدلو بدل جانا, یہ معنی تو ہوتا ہے, بدلا کی مطابقت میں آتا ہے بدلا ہوں فتبدل, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تبدلا بدلا ہی کے معنی میں آیا کیونکہ آگے مفعول آ رہا ہوتا ہے, تو دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہوگا. ومن یتبدل الکفر, جس نے تبدیل کر لیا کفر کو, بال ایمان ایمان کے ساتھ, اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ استبدلا یا بدلا یا تبدلا جو بھی ہو, اس کے ساتھ ایک چیز کو دوسری سے بدلنے میں ایک ڈائریکٹ مفعول آتی ہے, ایک بے کے ساتھ ہے, اور جو بے کے ساتھ آتی ہے وہ دینے والی ہوتی ہے, دوسری لینے والی ہوتی ہے, یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اس کا معنی پھر یہ بنا, یتبدل الکفر بال ایمان, جس نے ایمان دے کے تبدیل کر لیا کفر, یعنی بے تو ایمان پہ لگا ہے نا, ایمان دے دیا کفر اس کے بدلے میں لے لیا. فقد ضل سواء السبیل, وہ تو بھٹک گیا راستے سیدھے سے. ضل یا ضل میں نے بھٹک جانا, راستے سے دور جا پڑنا. ضل یا ضل یہ باب افعال سے آتا ہے, اضل یا ضل بھٹکا دینا, کسی کو راستے سے ہٹا دینا وہ باب افعال ہے. ثلاثی میں آئے گا ضل یا ضل ورب یضرب سے. اچھا سواء السبیل ہم نے ترجمہ کیا ہے سیدھا راستہ, لیکن صحیح معنی اس کا یہ ہے کہ السبیل میں نے راستہ, اور سبیل عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتا ہے مؤنث بھی, ہذہ سبیل و ہذا سبیل, دونوں طرح جائز ہے. ایک تو یہ مذکر مؤنث کی بات ہے کہ یہ مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے, دونوں طرح عرب استعمال کرتے ہیں, لیکن یہاں تذکیر و تعویذ کا کوئی پہلو نہیں آیا. دوسرا لفظ ہے سوا, یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کے معنی تو ہوتے ہیں برابر, برابر ہونا, برابری. یوں پھر برابر سے یہ بات خاص معنوں میں آتا ہے, مثلاً سواء الجبل, پہاڑ کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں سے اس کی ایک طرف بھی ڈھلان شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف, پتہ نہیں اس کے لیے بھی انگریزی میں بھی کوئی خاص اصطلاح ہے میرے خیال میں, نہیں ٹھیک نہیں کہتے, جغرافی کی ایک اپنی اصطلاح ہے, وہ ماؤنٹین کے اس حصے کو جہاں سے وہ ادھر ہوتا ہے تو ادھر ہوتا ہے, جغرافی کی کوئی اصطلاح ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی, ٹھیک تو ایک اور چوٹی کو کہتے ہیں, تو اس کو سواء الجبل کہتے ہیں. اس لحاظ سے سواء السبیل کا معنی ہوا راستے کا ٹھیک سینٹر. ترکیب بھی تو اضافی ہے نا, ضلع کا مفعول ہے سواء, ترجمہ ہوگا وہ بھٹک گیا راستے کے ٹھیک سینٹر سے. سواء السبیل تو وہ تھا جو راستے کا درمیان ہے, نہ آپ ادھر ہے نہ ادھر ہے, ذرا بھی نہیں ہٹے ہوئے. اس لحاظ سے سواء السبیل مضاف الیہ ہو کر با محاورہ ترجمہ سیدھا راستہ یا میانہ راستہ, درمیانہ راستہ آپ کر سکتے ہیں. شاہ صاحب نے اسی لیے کیا راہ میانہ صفت موصوف ہوا نا, حالانکہ ترکیب اضافی ہے تو یہ محاورے کی مجبوری ہوگی, اور رہ گیا سیدھے راستے کے ٹھیک درمیان سے ہٹ گیا تو ٹھیک راستے پر تو نارا اب گمراہی کس درجے کی ہے, کتنا دور ہے وہ ہے الگ بات. تو راستے سے بھٹکنا یہ بھی ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے راستے سے بھٹکنے بھٹکانے کی مثالیں بکثرت دی ہے اور اس کو ہلاکت کے معنوں میں استعمال کیا, اور وجہ اس کی یہ ہے, یہ بھی جب تک ماحول سامنے نہ ہو شاید بعض لفظوں کے معنی نہیں آتے. قرآن کہتا ہے ضل ضلالا بعیدا, وہ تو بھٹک کے دور ہی جا نکلا, دور جا بھٹکا, تو وہ ہلاکت کے معنی میں اس طرح سے ہے کہ عرب کے صحراؤں اور ٹیلوں میں راستہ بھٹکنے کا معنی یقینی موت ہوتا تھا. وہاں تو راستے سے گئے یہ چولہے سامنے مر جاتے ہیں لوگ, اور عرب میں لاشیں پڑی ہوتی ہے اس طرح سے, آج کے زمانے میں نہ ہو ممکن ہے, آج بھی ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے لیکن اب ہیلی کاپٹر وغیرہ, تو عرب میں راستہ بھٹکنے کا معنی یقینی ہلاکت ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے وہ بھٹکنے والی مثال اب بھٹکنے سے کے ساتھ جو ایسوسیشن ہلاکت کیا ہے عرب مائنڈ سمجھ سکتا تھا, ہم تو صرف یہی سمجھیں گے نا کہ جو موزان کی بجائے مکل پورے جا نکلے اس میں کیا ہار گیا, دس منٹ کی دیری ہوگی نا, لیکن ان کے ہاں بھٹکنا بمعنی ہلاکت تھا. اس لیے قرآن کریم میں یہ بکثرت لفظ استعمال ہوا ہے, اور کہیں ضلال بعید کہا ہے یعنی اصل راستے سے بہت دور جا سکا وہ تو پھر گیا, اور تھوڑا بہت بھٹکا تو بھی راستے سے ہٹا. تو یہ جو غلہ سوا السبیل ہے, اس نے کس حد تک کفر, کتنا کفر لیا ہے ایمان دے کے, صرف وزارت ہی لی ہے یا کچھ اور کیا ہے یا کتنا کیا ہے, وہ اس سے منحصر ہے, راستے سے پھٹا کیا بس یہ ترجمہ ہے, اصل درست راستے پہ وہ قائم نہیں رہا. تو گویا کہ رسول سے غلط قسم کے سوالات کرنا یہ بھی ایک گمراہ ہونے کی ایک صورت تھی, اور بنی اسرائیل کی یہ بد عادت تھی, قرآن کریم نے مسلمانوں کو اس سے منع کیا. سوالات ایک بات پکی ہے, سوالات جو ہوتے ہیں نا کلاس میں کوئی کرے جلسے میں کرے, سوال کرنے سے سوال سے ہی سوال کرنے والے کے بارے میں دو باتوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے, اس کے علم کا پتہ چل جاتا ہے کہ جاہل ہے یا عالم ہے, صحیح سوال کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, اور اس کی نیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. بعض دفعہ تو سوال سے سوال کرنے والے کی نیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ الجھانے کے لیے کر رہا ہے یا کچھ اور مقصد ہے اس کا, اس لیے سوال کو اوائڈ کرنا یہ ہرگز قرآن کا مقصد نہیں تھا کہ بالکل جاہل بنے رہو اور کچھ نہ مانو, لیکن سوالات سے منہ شگافیاں کریں گے, منہ شگافی میں پھر جناب مجلس شورا دس دن فیصلہ نہیں کر پائے گی اور کوئی ایکشن نہیں ہوگا. اس قسم کی چیزوں سے اطاعت جو تھی اس سے زیادہ زور قرآن نے دیا, اور ان منہ شگافیوں کو کہا کہ یہ یہودیوں کی عادت ہے اس کو چھوڑو. تو یہ جی نہیں, حضرت علی کا وہ تھا نا ابن الصبا کے بارے میں آتا ہے, بکثرت سوالات کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. ایک دفعہ انہوں نے تنگ آ کے کہا, ریحا کا سل تفقہن ولا تسأل تعنتن, کم وقت سمجھنے کے لیے سوال کیا کر, الجھانے اور الجھنے کے لیے سوال کرتا ہے, یعنی صرف سوال کا مقصد یہی ہے کہ کچھ الجھاؤ پیدا کرے, کچھ سمجھنے کی بات کرو تو کچھ بات. اسی لیے ہم نے کہا کہ سوال سے سوال کرنے والے کے علم کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کی نیت کا بھی کسی حد تک پتہ چل جاتا ہے. تو قرآن نے جو سوال سے منع کیا وہ ایک اس کے جو برے اسپیکٹ ہے اس کے نقطہ نظر خام خواب. یہ جیسے جیسے ہوتے ہیں نا, فلاں صاحب کھڑے ہو گئے پوائنٹ آف آرڈر, وہ پارلیمنٹ کو پڑھتے رہتے ہیں, یعنی سوال بنایا سوال کہ آگے پروسیڈنگ نہ چلے, کسی طرح سے یہی الجھا لے. یہ کیا ہوتا ہے, ہم جو پارلیمانی طریقہ کار میں دیکھتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے, سوال بنایا سوال نہیں ہے کسی اور چیز کے لیے. وقت کثیر من اہل الکتاب, چاہا اہل کتاب کی اکثریت نے, ودا یا ودو ابھی آپ پڑھ چکے ماضی کا صیغہ ہے, اور یہاں ترجمہ ہم ماضی کا حال سے بھی کر سکتے ہیں چاہتے ہیں, کیونکہ یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے اس لحاظ سے یہ معنی ہوگا. ودا کثیر من اہل کتاب, اہل کتاب میں سے اکثر نے یہ چاہا, کثیر فائل ہے ودا کا, کیا چاہا کہ لو یعود دونکم, یہاں لو کاش کے معنی میں ہے, کاش کہ وہ تم کو لوٹا لائیں, اگر لوٹا لائیں ہوتا تو یردو کا نون بھی گر جاتا, بعض دفعہ اگر کے معنوں میں آتا ہے شرط میں, یہاں ایک تمنا کے معنوں میں آیا ہے, لو یردو رد یردو لوٹا دینا واپس کر دینا, کاش کہ وہ تم کو واپس لے آئیں یا ہٹا لیں, من بعد ایمانکم تمہارے ایمانوں کے بعد, تمہارے ایمان کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد, من بعد یا بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو پھر لوٹا دے, کس حالت میں, کفارن کفار کافر ہوتے ہوئے، یعنی کافر بنا کر تمہیں لوٹا لیں، یہ معنی ہے ردہ یردو کے دو مفہوم، کہ ردہ ہوں یا ردہ ایک معنوں میں سیارہ کے معنوں میں آ گیا ہے، بنا دے لفظی معنی تو ہے لوٹا دے کفار بناتے ہوئے، یوں کر لیجیے کافر ہوتے ہوئے، یعنی بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دے، لیکن کفارن حال آیا، کفارن حال بھی ہو سکتا ہے اور یردون کا دوسرا مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اگر حال دوسرا مفعول نہ مانے کہ ردہ کا فعل ایک مفعول ایک ہی ہوتا ہے، ردہ ہوں اس کو لوٹایا تو علاقہ کا عموماً آتا ہے، تو یہاں کفارن حال ہے، تم کو لوٹا دے ایمان کے بعد کافر ہوتے ہوئے، یعنی تم کافر ہوتے ہوئے لوٹا، یہ تم کی جو ضمیر مفعول ہے اس کا حال ہے کفارن، فاعل ضمیر کا نہیں ہے کہ وہ کافر ہوتے ہوئے تم کو لوٹا دے، کیونکہ فاعل اور مفعول دونوں کی گنجائش ہوتی ہے نا حال میں، یردون کم کفارن وہ کافر ہوتے ہوئے تمہیں ہٹا دے، نہیں وہ تم کو لوٹا دے کافر ہوتے ہوئے، یعنی کافر کر کے، حسدم ملے انتقم ذراہ حسد اپنی طرف سے، یہ حسدم مفعول لہو ہے، کس غرض سے، کس غرض سے وہ یہ چاہتے ہیں، غرض سے کا جو معنی ہوتا ہے وہ مفعول لہو کی نصب کی صورت میں آتا ہے، تو حسدم مفعول لہو ہے، کفارن حال ہے، اس کی نصب حال ہونے کی وجہ سے حسدم کی نصب مفعول لہو یا مفعول اجل ہی ہونے کی وجہ سے، میں نے آئندے انس ہوتے ہیں اپنی طرف سے، یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ حسد ان کی اپنی جانوں کی طرف سے ہے، ان کے اندر سے اٹھا ہے، اس حسد کی خاطر وہ یہ کرتے ہیں، اور من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ تمہارے لیے واضح ہو گیا حق، تبین واضح ہو گیا، کر دیا نہیں، حق فائل ہے اس کا، تبین لہم الحق بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا، پھر بھی اپنی طرف سے جو حسد کے جذبات ہیں ان کی خاطر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تم کو بھی کافر بنا کے چھوڑے، یوں مفہوم ہوگا، یہ ان کی کوشش آج بھی ساری یہودیت عیسائیت لگی ہے اسی کام میں، مسلمانوں کو کافر بنانے میں، مشہور ان کے اقوال ہے نا کہ ہم عیسائی بنانا نہیں چاہتے، ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ مسلمان نہ رہے، بس وہ بھی کفری ہے، فاعفو واصفحوا، بس تم درگزر سے کام لو اور معاف کرو، عفا یعفو، اس کے بعد عموماً ان کا صلہ آتا ہے، لیکن اگر مقول کی ضرورت ہے فاعفو ان قضا و قضا، لیکن اگر ان کا ذکر نہ کرے تو عفا یعفو میں نے معاف کرو، کس کو کرو وہ نہیں بیان ہوا، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان سے یا ویسے اپنے طور پر درگزر سے کام لو، عفا یعفو عفوان، اور صفحا یصفحوا صفحاً، قرآن میں صفح الجمیل بھی آیا، اس کے معنی بھی درگزر کرنے کے ہوتے ہیں، چشم پوشی کر لینا، تو تم درگزر سے کام لو، چشم پوشی سے کام لو، جانے دو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ لائے اپنا حکم، یا تیا حتی کی وجہ سے، حتی کے ساتھ ہاں صفا یسفا ہو، وہی معاف کرنا ہی ہوتا ہے قرآن میں جو آیا بس صفا الجمیل، اچھا معاف کرنا، صفا یا درگزر کرنا، اور عفا یعفو میں نے معاف کرنا، کیا کوئی معمولی فرق ہو، مثلا بنیادی معنوں میں کوئی شاید فرق ہو، عفا یعفو کو میں نے مٹانے کا ہوتا ہے اور صفا یسفا کو میں نے شاید منہ پھیرنے کا معنی ہوتا ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے دونوں پہ ایک ہی معنی دیتے ہیں، بنیادی لغوی معنوں میں کچھ فرق ہوگا، ایک کا معنی مٹانے کا ہوتا ہے اور ایک کا معنی روگردانی کرنا، چہرہ دوسری طرف کر لینا، یعنی کنائیونگ کے معنوں میں آتا ہے، تو وہاں غفار آپ نے اب بنیادی معنوں کے لحاظ سے ان میں فرق ہے، اور اس میں بخشنے کا معنی ہے، ایک میں آپ درگزر کا معنی معافی کر دینا، غفارہ میں بنیادی معنی چھپا دینے کا ہے، اس پر کوئی چیز پردہ جیسے ڈال دینا یا کچھ، ان معنوں میں وہ معاف کرنے کے معنوں میں آتا ہے، بنیادی لغوی معنوں میں فرق ہوتا ہے، باقی اصطلاحی محاورے کے معنوں میں بعض دفعہ دونوں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی لیے مترادفات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بالکل ایک نہیں ہوتے، لیکن مترادفات کی واقفیت بھی ضروری ہوتی ہے، یہ حماسہ بارہ کتاب حماسہ کے آخر پر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، غالباً عربی کا واحد رسالہ ہے،
اور کوئی دینے کی کتابیں بھی ہوں گی. مترادفات ایک لفظ ہے, اس کے سینونیم سارے دے رکھے ہیں, داخلہ ہے بارہ ہے زبان سکھانے کے لیے. بنیادی طور پر ان میں فرق ضرور ہوتا ہے سینونیم سے. حتی یاتی اللہ بے امرے, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. حتی بے لانا حتی کی وجہ سے, یاتی یا منصوب ہے فعل, اللہ فاعل ہے, بے امرے ہی اپنا معاملہ اپنا کام لائے اپنا فیصلہ لائے. تو اپنا فیصلہ یا حکم لائے سے کیا مراد ہے؟ وہ بات کہتے ہیں کہ قتال کی آیتیں بعد میں آئیں یا جو کچھ ہے اور بھی کوئی چیز مراد ہو سکتی ہے. تو مسلمانوں کو ان سے نہ الجھنے کی تلقین گویا کہ یہاں کی گئی, اور بعض دفعہ درگزر سے کام لینا بھی اتنے بھی حکمت ہوتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے امر سے کیا مراد ہے؟ وہ مفسرین نے بعض دفعہ آیات جہاد وغیرہ کی طرف اشارہ کیا ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, مسلمانوں کو جو تربیت دی جا رہی ہے اس کا جو یہ ہے کہ تم اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کے پابند رہو. اصل بات تو یہ ہے, یہ ایک وہ حکم تھا کہ جب مکے میں مسلمان کہتے تھے کہ ہمیں اجازت تو دے ہم لڑنا چاہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وہ چوتھے پارے میں آئے گا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. وہ تو کہتے تھے کہ آخر عرب کوئی بزدل اور نامرد قوم تو نہیں تھے, جو ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے مسلمانی نے انہیں کوئی دس دن تھوڑا بنایا تھا. عرب تو بات بات میں لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے, ان کا جواب پتھر سے دینے کو تو سب ہے. عرب ہونے کی حیثیت سے وہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں ذرا اجازت دے اور ہم کچھ کریں. تو اسلام نے ان کو دبا کے رکھا کچھ عرصے کے لیے, وہ تربیت کے لیے شاید ضروری تھا, پھر جب موقع آیا تو انہیں کہا کہ اب لڑنا ضروری ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ بعض نمونے قرآن میں آئیں گے ڈسپلن کے. تو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم, یہ ما موصولہ ہے اور شرط کے معنی میں, اور جو کچھ بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجتے ہو یا بھیجو گے, جو کچھ شرطیہ کے معنی میں آگے جواب آئے گا. اسی لیے تقدمون کا نون گر گیا ہے, مجزوم ہو گیا ہے شرط کی وجہ سے. وما تقدموا, جیسے ما نام سخ میں آیت میں ہوا تھا, اور جو کچھ بھی تم بھیجو گے آگے اپنی ذات کے لیے من خیر بھلائی میں سے, یعنی کسی قسم کی بھلائی, یہ بھی تقدموا لانفسکم خیرا تھا, من خیر بھلائی میں سے جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے, تجدوہ عند اللہ, تم اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں. تجدو واجدہ یجدو, اس کا نون تجدونا کا گرا ہے جواب شرط ہونے کی وجہ سے. تجدوہ, تم اس کو پا لو گے, ہو کی ضمیر اس خیر کے لیے, ان اللہ اللہ کے ہاں ظرف ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر, ان کا اسم اللہ اور بما تعملون وہ سارا بس, یعنی ان اللہ بصیر بما تعملون, اس طرح سے جملہ بنا ہے. اور بصیر کے بعد بے, علیم کے بعد بے کا صلہ آتا ہے, فعل ہو تو یہ صلہ ضروری نہیں ہوتا. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى, اور وہ اور انہوں نے کہا, یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہی ہو رہی ہے اہل کتاب کی, اور انہیں کا معلوم ہوتا ہے. انہوں نے کہا لن يدخل الجنة, ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا, الا مگر من وہی جو کہ کانا تھا یا ہوا, یہودا یہودی اور نصارا یہ دونوں جمع کے چیزیں ہیں. یوں نہیں کہا الا من کانا یہودی اور نصرانی, یہ قرآن کے اسٹائل کے دیکھیے کہ من کا لفظ واحد ہے لیکن معنی کے لحاظ سے جمع ہے, اس لیے ہود اور نصارہ جمع کے سیزے ہوں گے. تو جمع کے سیزے کو صاف رکھے ساتھ سامنے رکھے تو ترجمہ ہوگا جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے جو نصرانی ہوں گے. کیوں معنی ہوگا ہود اور جمع کی وجہ سے؟ اردو میں پتہ نہیں انہوں نے نہیں, الا کا اگر استثناء ہے نا, اللہ کا استثناء ہے نہیں ادقل الجنہ کا, لیکن چونکہ جملہ منفی ہے تو آگے اللہ کے بعد جو ہے یہ من ایک لحاظ سے رفع میں ہے. اگر یہاں کوئی اور لفظ ہوتا تو رفع میں ہوتا ہے صورت میں, کیونکہ جملہ منفی کے بعد اللہ آ رہا ہے نا. جیسے کہے لا یکتب الا زیدن, زیدن نہیں کہیں گے, پازیٹو جملہ تو اور ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے استثناء کی وجہ سے یہاں من بنیادی طور پر رفع میں ہے. اللہ کا مستثنا منو ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا. یہاں جملہ پہلا جو ہے وہ
کلام مثبت تام نہیں ہے جسے آپ نے اطلاع پڑھی تھی. بات یہ ہے کہ ہود اور نصارا جمع کیسے ہو. ہاد یہید و ہائد یا جیسے یہودوں کی وجہ سے, لیکن اگر اصل ورب لے ہاد یہود ہو یا ہاد یہید ہو تو اسے اسم فاعل بنے گا ہائد, اور اس کی جمع بنے گی عربی ترکیب پر ہود, جیسے آزا یعود و آعز سنا لینے والا, اس کی جمع عربی میں آتی ہے عوز عین پیش واو را. اس طرح سے ہود جمع, اور نصارا نصران یا نصرانی کی جمع ہے. تو جمع کو دیکھیں تو ترجمہ ہوگا اور انہوں نے کہا نہیں جنت میں داخل ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے جو عیسائی ہوں گے. ہود کے جمع کا تقاضا یہ ہے. اور پہلے لفظ لیدخل الجنہ کا جنت میں داخل نہیں ہوگا صفا واحد ہے, الا من مگر وہ, اور من بھی لفظ واحد ہے لیکن معنی جمع کے لیے ہوتا ہے. آگے کان تک من کے لحاظ سے رکھا, من کانو نہیں کہا, لیکن ہودن و نصارا اس کے لیے جمع کا صفا آ گیا من کے معنی کے لحاظ سے. اب اگر واحد کے لفظوں کے جو تین چار پوائنٹ ہے ترجمہ کرے اور ہود اور نصارا کی جمع چھوڑ دے تو ترجمہ ہوگا جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر جو یہودی اور نصرانی ہوگا. اب پتہ نہیں اردو ترجمہ والوں نے واحد کے ساتھ کیا یا یہودی اور نصرانی کی جمع کو لے, تو پھر عربی میں پہلے فعل واحد کو بھی جمع میں کرنا پڑے گا. اردو میں مجبوری ہے کہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر جو یہودی یا نصرانی ہوگا. اب اردو والوں نے کس جمع کو لیا ہے یا کس واحد کو, آپ اپنے ترجمہ کو دیکھ سکتے ہیں. شاہ صاحب نے واحد ہی کیا مگر آگے یہود باشد یا ترسا باشد باشند نہیں کیا, گویا کہ چونکہ پہلے فعل واحد آ رہا ہے اس لیے ہود اور نصارا کی جمع کو نظر انداز کرتے ہوئے فارسی میں ترجمہ کرنا پڑا. عربی میں یہ گنجائش تھی دونوں وہاں لفظ اس طرح سے آ گئے. اچھا ایک بات تو یہ, دوسرا یہ کہ ان کا یہ قول نہیں تھا. یہاں جو او ہے اس او کو کہتے ہیں تفصیل کا او, یعنی تخیر کا ایک او ہوتا ہے کہ یہ لے لو یا یہ لے لو, لیکن بعض جگہ تفصیل کا معنی ہوتا ہے کہ اجمال کی تفصیل دے رہا ہوتا ہے. کیوں کہ ان کا یہ قول نہیں تھا کہ جو یہودی یا عیسائی ہوگا وہ داخل ہو. یہودیوں کا قول تھا کہ وہی جنت میں جائے گا جو یہودی ہوگا, عیسائیوں کا قول تھا کہ وہی جائے گا جو نصرانی ہوگا. بات تو یوں تھی ان دونوں نے یہ تھوڑا کہا تھا, یہودی یہ تو نہیں کہتے تھے کہ جو یہودی یا عیسائی ہوگا وہی جائے گا, اور عیسائی یہ نہیں کہتے تھے کہ جو عیسائی ہے یہودی ہوگا. دونوں کے الگ الگ قول ہے, اس لیے اس او کو کہتے ہیں تفصیل کا قول. یعنی وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا, وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان نصارا. اس او کی وجہ سے یہ معنی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, بظاہر عبارت دونوں کے لیے آئی ہے. اب اردو ترجمے میں ان ساری باتوں کا لحاظ کس طرح رکھا گیا ہے, فتح محمد نے کس طرح کیا ترجمہ؟ خیری خیری, وہ شاہ صاحب کا تو تقریباً لفظی ترجمہ ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ محاورے کا لحاظ سارا رکھ. اول تو قالو میں کہا یہودی اور عیسائی کہتے ہیں, یہاں تو ہے نا وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا, تو ایک وہ بھی بات آ گئی نا ترجمے میں محاورے اور یعنی تفسیری ترجمہ ہوتے کہیے. اور سوا والا ترجمہ وہ محاورہ اردو کے اعتبار سے کہ یہودی یا نصرانی کے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا, وہ الا کے ساتھ انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا. لیکن آپ اصل ترجمہ کو سمجھے تو پھر چاہے جو اردو ترجمہ آپ کو بہتر نظر آ. انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہی جو ہوئے یہودی اور نصرانی. ادھر تو جمع تو گویا تو ان کے یہ دعوے ہیں, یہودی یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں عیسائی عیسائیوں کے بارے میں. تلک امانی, یہ ان کی آرزوئیں ہیں. یہ پہلے لفظ آ چکا ہے امانی, امنی کی جمع, وش فل تھنکنگ یعنی خوش فہمیاں. تو یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں. تلک مؤنث بعید کے لیے اشارہ آتا ہے, آپ کو پتا ہے وہ تو ان کی خوش فہمیاں ہیں. ترجمہ تو وہ کرنا چاہیے لیکن تلک کا ترجمہ یہ بھی کر لیتے ہیں. شاہ صاحب نے اسی لیے آرزو ہائے باطل آئے ایشانت, آرزو باطل آرزو ہے. کل کہہ دیجیے ہاتھوں برہانکم, لے آؤ تم اپنی دلیل, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اس میں کوئی ثبوت دو. کوئی اب یہ برہان کیا ہے, ان سے کوئی دلیل کتابی مانگی جا رہی ہے, وہ ان کے پاس کوئی تھی یا نہیں تھی, یا عقلی دلیل بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے کوئی عقلی دلیل کے دوسروں کے لیے راہ بند ہو گیا. برہان میں عقلی دستاویزی نقلی دلیل سبھی مراد ہو سکتی ہے. عقل اس بات کو نہیں مان سکتی, دلیل عقلی تو ہرگز اس پہ نہیں ہو سکتی کہ ایک طبقے کو یا ایک گروہ کو بعض اس گروہ کی حیثیت سے کوئی براہ کی جائے اس معاملے. اس لیے دو لفظ آیا ہاتھو, ہاتھو کا مادہ ہے تے بھاؤ ہے اور مادہ مفاعلہ سے ہی آتا ہے, ہاتا یو ہاتی محاتاتن, بالکل ساوا یو ساوی مساواتن کی طرح. اس سے فعل امر بنا فاعلو جو کہ اصل میں تھا ہاتے بھو, پھر وہ ہو گیا ہاتھ سے یو, واؤ کہ یہ بنی اور پھر یہ بھی گر گئی اور باقی رہ گیا ہاتھ. بلکہ فاعل کے وزن پر اس کی گردان ہوگی ہاتھ, کیونکہ ہاتھ ہوگا نا اصل میں, واؤ گر جائے گی ہاتھی ہاتھ یا ہاتھو ہاتھی ہاتھ یا ہاتھی نا گردان جو ہوگی. اس کا معنی لے آؤ کا ہوتا ہے, اخبرو کے معنی میں آتا ہے, پیش کرو برہانکم اپنی دلیل. اچھا بس ہو گئی. برہان کے دو معنی کی دلیل تو اس کا معنی ہے لیکن مادہ اس کا بعض جگہ بے رے ہے اور اس کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا حصہ کاٹنے کے معنی میں دلیل کیونکہ کاٹتی ہے اعتراض کو, ان معنوں میں شاید نون زائد ہو فعلان کا وزن ہو. دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ چار ارتھی ہے, برہانہ فعل استعمال ہوتا ہے برہانہ یو برہن برہانہ علیہ اور شاید وہ برہانہ ہو بھی آتا ہے ان ہو بھی آتا ہے, اس پر دلیل پیش کی. برہانہ علیہ اس پر دلیل پیش کی, برہانہ ان ہو اس پر دلیل پیش کی. تو اس طرح برہانہ یو برہنوں سے اسم ہے برہانن. برہانکم مفعول ہے ہاتھ کا, تم لے آؤ اپنی دلیل. ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اس میں کوئی دلیل پیش کرو. دلیل سے مراد عقلی نقلی ہر طرح کی دلیل ہو سکتی ہے, یہ بدلنا ہی تھا. آگے کہا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلا اسی طرح آیا جیسے پہلے آیا تھا, بلا من کسب سیئتا, اس کا استعمال عموماً نیگیٹو کے بعد ہوتا ہے اور اس کو پازیٹو بناتا ہے. تو یہاں کیوں نہیں, یعنی تمہاری بات غلط اور اصل بات جو ہے, ان معنوں میں یہ آتا ہے. ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ ماں جا زید ان زید نہیں آئے, آپ کہیں بلا اس کا معنی کہہ رہے ہیں بلا قد جا زید ان, نغم کہیں تو پھر نفی کی ہاں ہوتی ہے, ماں جا زید ان زید نہیں ہے نغم, اب اس کا معنی ماں جا زید ان. لیکن بلا کہیں تو پہلے نفی کی انکار کرتا ہے, تو بلا پچھلے ان کے ادعا کا انکار ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں داخل ہوں گے, بلا سید خلون مثلاً کو ہے اس طرح, وہ کہتے ہیں لئی ادخلا بلا لئی ادخلون, گویا کہ معنی یوں پیدا ہو گیا ان کی نفی کا انکار کیا. بلا ہاں بلکہ من اسلم وجهه للہ, جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے. اسلم یسلم وہ جھکا دینا, حوالے کرنا, مطیع کرنا, اور لے کے ساتھ آتا ہے اسلم لفلان. اچھا چہرہ جھکا دیا اور اس سے مراد ہے ذات, اپنے آپ کو جھکا دیا. عربی میں وجہ سے مراد پرسن, نفس مراد لیتے ہیں کیونکہ یہ ایسا عضو ہے جو زیادہ عزت والا ہے. تو اس وجہ سے بلا من اسلم وجہ للہ, جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے یعنی اس کے آگے. وہ محسن اس حالت میں کہ وہ محسن بھی ہے, نیکی کرنے والا بھی ہے, احسن یحسن فعل امر ہے, اور یعنی وہ پہلے تو ایٹیٹیوڈ ایک طرح کا عقائد کا ہے, محسن ان میں تو پریکٹیکل تذکرہ غالباً ہے. فلاح اجرہ عند ربہ, اس کے لیے اجر ہے اس کا اس کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. قابل غور چیز یہ ہے کہ بلا کے بعد سارے واحد کے سیرے آئے ہیں, من واحد ہے اس کے مطابق اسلم آیا ہے, وجہ ہو کی ضمیر واحد آئی ہے, ہوبا کی ضمیر واحد آئی ہے, محسن واحد آیا ہے, فلا ہوں اجر ہوں عند ربہ ساری ضمیریں واحد کی آئیں. لیکن آگے چل کے ولا خوف علیہم وہ من کے جمع کے لیے آتے ہیں. یہ بات قرآن کے اسٹائل کی عام ہے, واحد سے جمع مخاطب وغیرہ کی طرف منتقل ہونا. آگے ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, یہودیوں نے کہا کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے, لفظی ترجمہ تو یہ ہوا. اس میں قالت اور لیست کہ فعل واحد مؤنث سے آئے ہیں, اور یہود اور نصارہ حالانکہ عاقل ہے لیکن جمع مقصر میں یہ جائز ہوتا ہے. فعل کا واحد مؤنث لانا وہی ضروری ہوتا جہاں مؤنث حقیقی واحد آ رہی ہے, باقی صورتوں میں فعل کا عدل بدل ہو سکتا ہے. تو یہ یہود اور نصارہ کے لیے واحد مؤنث سے سیکھا اس جواز کی بنا پر آیا, ورنہ ہونا چاہیے تھا وقال الیہود لیس النصارہ, واحد مذکر کا سیکھا ہونا چاہیے تھا ان کے معنی کے لحاظ. یہودیوں نے کہا نصارہ نہیں ہے کسی چیز پر, یعنی بالکل باطل پر ہے, حق پر میں علاشین کسی چیز پر نہیں ہے, یعنی حق میں سے کسی چیز پر نہیں. اور اسی طرح سے وقالت النصارى لا تسلم یہود علی شین, وہ کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں ہے یعنی مذہب کے حق ہونے کے لحاظ. وہم یتلون الکتاب, حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں, دونوں کے پاس آسمانی کتاب ہے اس میں سے ہی دلیلیں نکالتے ہیں, اور مسلمان بھی اسی طرح کرتے ہیں کسی قرآن کو پڑھتے ہیں بعض دفعہ دھاندلی کرتے ہیں. تو قرآن نے پھر ویسے اعتراض کیا نا کہ کتاب پڑھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں صلاح یتلو, ہم پہلے میں نے کر چکے ہیں وہم یتلون الکتاب, اس حالت میں کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں جو ان کے پاس کتاب ہے اور جس کو وہ آسمانی کتاب کہتے ہیں, وہ پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں دونوں. اور بلکہ بائبل کا سارا حصہ یہودیوں کے لیے تو نہیں لیکن عیسائیوں کے لیے تو مذہبی کتاب کا درجہ رکھتا ہے. فذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, ایسی ہی بات کہی فذلک اسی طرح سے, قال الذین ان لوگوں نے کہا لا یعلمون جو کہ نہیں جانتے, اور اس سے مراد مشرکین عرب ہے, یعنی لا یعلمون الکتاب جو کتاب حساب سے نہیں جانتے. کوئی مذہب تو ہے نا, یہ تو اپنی مذہبی کتابوں سے دلیلیں دے کے ایک دوسرے کا انڈیکیشن کرتے ہیں, اور ان کے پاس دلیل کوئی نہیں لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دوسرے سب فضول ہیں اور ہمارا ہی مذہب ٹھیک. مثلا قولہم, ان کی بات کی مانند کہی. یہ قالا کا مصدر تھا اس کی صفت آئی ہے, یعنی یوں تھا اصل میں مثلا کی نصب, وہ مصدر محذوف کیا گیا ہے, یعنی یوں تھا قال الذین لا یعلمون قولا مثل قولہم. قال کا مصدر قولا آتا نا مفعول مطلق ہو کر, تو قولا یہاں محذوف ہے اور اس قول کی صفت آئی ہے مثل قولہم, ان کی باتوں ان کے قول کی مانند, انہوں نے بھی وہی بات کی جو ان جیسی بات تھی, یعنی انہوں وہ بھی ہر ایک کہتا ہے. اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا کل حزم بما لدیہم فرحون, ہر شخص اپنے پہ خوش ہے کہ میرا ہی مذہب ٹھیک ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت, پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن, یوم ظرف ہے, فی ما اس چیز میں جو کہ ما موصولہ ہے, کانو یختلفون فی ہے, یہ فی ہے کی ضمیر ما کی ضمیر عائد ہے, جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. بات یہ ہے کہ واقعی یہ بات عجیب ہے, بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اوائڈ کر رہا ہے, یہ اختلافات جو ہیں ان کا کیا حل ہے, کیسے رائے درست سوچی جائے. تو اختلاف ہر شخص کہتا ہے میں ٹھیک مذہب پر ہوں اور سب کے پاس دلیلیں ہیں, اس اختلاف کا کیا کیا جائے, انسانی عقل تو پزل ہو جاتی ہے. اب ایک بات تو یہ ہے کہ حق کو تلاش کیا جائے اور اپنی عقل ساری ایگزرٹ کی جائے اور پھر اس میں تلاش کیا جائے, خدا کی توفیق بھی ہو تو شاید مل جائے, ہو سکتا ہے نہیں مل. لیکن یہ جو اللہ میاں کہتا ہے نا قیامت کو فیصلے ہوں گے, واقعی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی عقل اگر ہے تو یہ اختلاف ختم ہونے کے نہیں ہے, اور ان اختلافات میں ہی دلیل پائی جاتی ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جب ریئلٹی سامنے آئے, یعنی ان اختلافات میں خود قیامت کے ثبوت پر ایک دلیل نکلتی ہے. اور شاید قرآن کریم میں یہ اسی لیے آیا فلالک کہ اللہ قیامت کو فیصلے کرے گا, یعنی یہ اختلافات اس بات کے مقتضی ہے کہ قیامت ہے, قیامت پر یہ ایک اصلی دلیل بنتی ہے. اور دلیلیں بھی قرآن نے دی ہیں, مثلا نیکی بدی ایک جیسی نہیں ہو سکتی, وہ دلیل بھی قرآن کی ہے. یہ کہ مر کے برا آدمی بھی خاک ہو جائے, نیک بھی خاک ہو جائے, آگے کچھ نہ ہو تو برابر ہی ہو گئے, انجام کے لحاظ سے برابر ہو گئے. یہ عقل نہیں مانتی کہ نیکی اور برائی کا انجام ہے, وہ بھی قیامت اور حساب کتاب کے دن کا تقاضا کرتا ہے یہ بات بھی کہ نیکی اور بدی جو دنیا میں موجود ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے. اسی طرح سے انسانی عقل سے جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور اس میں خواہشات بھی شامل ہو گئی, خود عقل کی وجہ سے بغیر کسی خواہش کے اور برائی کے بھی, تو بھی عقل مختلف فیصلے کرے گی. تین آدمیوں کی عقل یکساں فیصلہ کم ہی کرے گی, اختلاف ہوگا. تو یہ اختلاف بھی قیام قیامت کا طالب ہے. ہمیں تو یوں نظر آتا ہے اس آیت میں ان ربک یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, قیامت کو فیصلے ہوں گے. ریئلٹی اصل تو وہاں آئے گی.